خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے زائد درود السلام پیج نمبر 9 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1442 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 24 شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بعض لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اور روزے کی حالت میں فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے باز نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں فلمیں ڈرامے دیکھنے یا گانے وغیرہ سننے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے میں اس طرح کے افعال کرنا مکروہ ہو، سخت گناہ ہے، اور ان کی وجہ سے روزے کی نورانیت بھی جاتی رہتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر رمضان کے روزے صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے فرض نہیں فرمائے، بلکہ اس لیے فرض فرمائے ہیں تاکہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری ملے. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. یہ کیسا روزے دار ہے جو فلم ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، اور گناہوں کی حالت میں اپنا وقت برباد کرتے ہوئے خود ہی اپنی آخرت برباد کرے. الحمدللہ الکریم، ماہ مبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، فوراً سے پیشتر اپنے تمام گناہوں سے ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کر کے ایسا تقوی حاصل کیجئے کہ پھر کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں گناہوں سے بچیں اور اس کے بعد معاذ اللہ دوبارہ گناہوں میں پڑ جائیں. کہ یاد رکھیے کہ گناہ تو کسی صورت کرنے ہی نہیں، کہ گناہ اللہ تعالی کی ناراضی کا باعث اور جہنم میں جانے کا سبب ہے. اللہ کریم ہمیں ہر دم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
صلی اللہ تعالی علی محمد. توب الى اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے، اگر ٹنکی سے بدبو آ رہی ہو تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟
صرف بدبو آنا تو دلیل نہیں ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، جبکہ کوئی اور یا ایک ایسا یقینی طور پر معلومات نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سے لوگ روزہ رکھتے ہیں سحری کے وقت، ابھی وہ سو جاتے ہیں، سوتے ہیں تو پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو افطاری کے ایک گھنٹے یا آدھا گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، کیا ان کا روزہ صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ اس معاملے میں کچھ پوچھنا ہے.
جس یعنی روزہ تو ہو گیا، روزہ توڑنے والا کوئی سبب نہ پایا گیا ہو، البتہ یہ کہ نمازیں اس طرح ترک کر دینا جیسا کہ سوال میں بتایا گیا ویسے ہی گناہ ہے، جان بوجھ کر اس طرح ترک کرنا نمازیں اور رمضان میں اور وہ بھی روزے کی عادت میں ایک اور سخت گناہ ہو جائے گا، ایسا بالکل نہ کریں. نمازیں تو سارا ہی سال پڑھنی ہے، خالی رمضان ہی میں فرض نہیں ہے، روزے رمضان شریف کے رکھنے فرض یہ ضروری ہے، اور نمازیں اس میں بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جمعے کی تقریر کرنے کے لیے درس نظامی کرنا ضروری ہے؟
درس نظامی کرنا ضروری بھی نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے. بیان دینی بیان جو ہے یہ صرف عالم کر سکتا ہے، غیر عالم کو واعظ کہنا حرام، یہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہے. اب یہ کہ جو عالم نہیں ہے وہ عالم نے جو لکھا وہ پڑھ کے سنا سکتا ہے، یا اگر اس کا حفظہ اتنا قوی ہے کہ وہ جو عالم نے لکھا یا بیان کیا جو بھی اس کو پورا یاد کر کے بیان کر سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہتے ہیں کہ جو باتھ روم فقط غسل کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں ڈبلیو سی یا کومٹ وغیرہ نہیں ہے، تو کیا اب ایسے باتھ روم میں ہم بسم اللہ شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟
اگر اس نے ستر ڈھانپا ہوا ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہ جو مسئلہ آپ نے ہی کئی مرتبہ بیان فرمایا کہ پارٹیشن بنا لیے ہیں،
وہ سب ہو چکا
جی جی،
لیکن صرف غسل خانہ
تو ہر
اس میں پارٹیشن ہے نہیں، الگ سے غسل خانہ جی. کیونکہ ہم تو وضو خانہ بناتے ہیں، وہ غسل خانہ بھی صحیح ہے، ساتھ میں شاور اور یہ بھی لگ جاتا ہے،
تو اس میں جب وہاں کر سکتے ہیں تو اس میں تو بدل جا اولا سمجھ آتا ہے کہ پڑھا جا سکتا ہے.
ہاں وہ وہاں چونکہ نجاست ڈالنے کے لیے وہ جگہ مخصوص نہیں ہے، موضع نجاست اس کو کہیں گے بھی نہیں نا، نجاست کی جگہ، تو صرف حمام ہو اس میں کموڈ یا ڈبلیو سی وغیرہ نہ ہو تو اس میں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، کپڑے اتارنے سے پہلے ستر ڈھکا ہوا ہے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں.
مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی اگر اپنے ملک سے باہر رہتا ہے اور اس کے نابالغ بچے گھر پہ ہیں تو وہ فطرہ وہاں کے حساب سے ادا کرے گا، تو وہیں کے فقراء کو دے گا، وہیں کے حقدار کو دے گا کہ کسی بھی ملک میں بھیجوا سکتا ہے؟
دوسرے ملک سے بھیجوانے میں تو دوسرے ملک بھیجوانے میں حرج نہیں ہے، دے گا وہیں کا جہاں جس ملک میں یہ رہتا ہے اسی کے حساب سے دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمیں پان کھائی تھی تے ہمارے دانت پانیر گڑا دانتر گڑائے اٹکے تھے، اوہن ادھر کی کرا جائے؟ اوہن ہمیں وضو کرتے کھلی کرا لائے بیشی لگے کی سمادھان کرا ہوگے؟
پیارے باپا جان، میرے اس دادے کا ایک سوال ہے، سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ بہت دن سے پان چبا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، تو پان کھاتے کھاتے ان کے دانتوں کے اندر یہ سب چیزیں لگ جاتے ہیں, سوراخ کے اندر پھنس جاتا ہے, تو ان کو زیادہ سے زیادہ کلی کرنا پڑتا ہے, پانی لینا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے کہ جلد جلد کس طرح وضو کیا جائے تاکہ پانی بھی کم خرچ ہو اور ہمارا پانی بھی بچ جائے اور ہم پانی بچانے میں لگ جائے,
جان بھی بچ جائے. پان زیادہ کھانا, گٹکے کھانا, یہ جان کے لیے بھی تو خطرناک ہے, کتنوں کو کینسر ہو جاتا ہے, بےچارے مر جاتے. اللہ عافیت نصیب فرمائے. تو پانی کھانا چھوڑ دیں, نہ رہے باس نہ بھیا باسری. اب بولو کہ میں پان بھی کھاؤں, منہ لال بھی کروں, چھالیے بھی پھنساؤ ادھر ادھر, پانی بھی کم خرچ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. چھری ہاتھ پر پھیریں گے تو ہاتھ تو کٹے گا, چھری پھیروں اور خون نہ نکلے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. پان گٹکے تو ہیں نقصان دہ, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی اس ٹاپک پر, پان گٹکے, یہ پان اور گٹکے, یہ اس کو آپ لیں اور اس کو پڑھیں. ہو سکتا ہے بنگلہ بھاشا میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہو, بنگلہ بھاشا میں بھی ہو گیا ہے ترجمہ, تو اس کو پڑھیں آپ, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہنے والے کہتے ہیں کہ احسان فراموش شخص کی نفرت دل میں کچھ ایسی بیٹھ جاتی ہے جو نکلتی نہیں. امیر اہل سنت کے ساتھ اگر کسی نے احسان فراموشی کی تو آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک عام انسان ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی نے احسان فراموشی والا معاملہ کیا اور اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی تو اس کو کیسے نکالیں؟
یہ تو اس وقت پیدا ہوگا نا جب اپنے ذہن میں یہ بات جم جائے کہ ماں بدولت کا فلاں پر احسان ہے, اس نے احسان فراموشی کی. ہم اپنے احسان کر کے بھول جایا کریں تو اس میں زیادہ بچت کی صورت ہے, پھر انشاءاللہ وہ اسے کیفیت نہیں ہوگی کہ میں نے تم پر احسان کیا, تم کو نوکری رکھا دی, تم کو پاؤں پہ کھڑا کیا, تم کو کاروبار پہ لگایا, تمہاری فلاں جگہ پیشی تھی تو میں نے تم کو بچایا, کورٹ سے چھڑایا, تھانے سے بچایا, سورس ہوتی ہے نا, اب تم ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو. اس طرح کی باتیں جب کوئی احسان کیا ہو جائز طریقے پر کرنا چاہیے احسان, گناہوں کے بھرے معاملات میں اور گناہوں کے ذریعے احسان نہ کیا جائے, وہ یہ کہ اس کو کوشش کرے کہ آدمی بھول جائے تاکہ احسان فراموشی کی وہ صورت ہی وہ احسان فراموشی کرے تو کوئی بات نہیں. اپنے وہ جفا کرتے رہے, ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے, نصیب کی بات
یہ حد تک تو ہے کہ چلو بندہ نیکی کرے بھلائی کرے اور اس کو پھر بھول جائے, لیکن اس نے عمل کسی کے ساتھ کیا ہو, کسی کا کوئی ایسا کام کر دیا ہو, کوئی اس کی معاذ اللہ کوئی اس کے ایسا برا یا کوئی ایسا عیب ظاہر ہوا اور اس کو چھپا دیا, اس کو پتا بھی ہو کہ یہ سب ہے اور اس کے لیے بہت کچھ اس نے عمل اور اچھے کام اس کے تعلق سے کیے ہوں اور پھر کبھی اس کا مطلب جو جوابی کاروائی ہو وہ, تو یہ دل میں نہ ہے کہ یار یہ وہ بھول گیا یار, اس کو کچھ یاد نہیں رہا, جب بسا اوقات جو کچھ اس کے ساتھ بھلائی کی اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ میرا بھلائی تھوڑی, مطلب اسی کو وہ برائی بنا رہا ہے ہماری, وہ بھول گیا یار یہ. تو ایسے میں آدمی کو احساس یا تکلیف ہوگی نہیں؟
بالکل ہوگی. میں یوں تو احسان جتانے کی بھی صورتیں ہیں, احسان جتانا بھی جائز ہوتا ہے بعض صورتوں میں, لیکن یہ کہ یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر اس ٹینشن سے بچنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ یوں کہہ لیجیے کہ احسان فراموش ہے. اب یعنی کہ اور پھر یہ کہ ہم اس سے کوئی بھلائی کی امید پر کوئی احسان کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں اس کا صلہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے عرض کریں کہ وہ ہمیں اجر دے, ثواب دے, ہم سے راضی ہو, ہم اس کی رضا کے لیے کام کریں, بندے کی رضا کے لیے کہ یہ مجھے کچھ دے گا, میرے وقت پر کام آئے گا. تو اس طرح کی اگر نیت ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے منہ کی کھانی پڑے, اللہ کی رضا کے لیے کرے اور بندہ بھول جائے, مزہ اسی میں. احسان جتانا تو ویسے بھی جو ہے اس کی ممانعت تو قرآن کریم میں موجود ہے, اگرچہ میں نے عرض کیا کہ احسان جتانے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن جنرلی جو احسان جتانا جو ہے وہ تو قرآن کریم میں منع فرمانا, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اپنے صدقات ایزا دے کر، اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایزا دے کر باطل مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک مقطع ہے کہ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. تو یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ دولت بیدار کیا چیز ہے اور یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیرا.
یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، نئے اللہ جب رضا قبر سے اٹھے، یہاں خواب گرا، خواب من نیند، بھاری نیند، یعنی قبر کی نیند سے جاگے. یہ الگ بات ہے کہ قبر میں بھی جنت کے مزے ہوں گے مومن کے لیے. تو جب یعنی کہ رضا قیامت کے دن جب رضا حشر میں اٹھے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی دولت ہے جو کبھی سوتی نہیں ہے. میرا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے محبت کی ہے، بس یا اللہ پاک یہ محبت مجھے کام آ جائے، یہ ضائع نہ ہو اس کا اجر. دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہوں، یہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا مجھے اس کے معنی. اب اللہ بہتر جانے شارحین نے کیا لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلى الله على محمد.
يا إلهي جب رضا خواب گرا سے اٹھایا، يا إلهي جب رضا خواب گرا سے
سوال یہ ہے کہ جو ٹوپیوں کے اوپر مدینہ مکہ بنا ہوا ہوتا ہے، کیا ایسی ٹوپی پہننا نماز میں جائز ہے؟
نماز میں پہننا تو جائز ہے، البتہ واش روم میں جانا یہ صحیح نہیں لگتا، بے ادبی. اس کو چھپا کر جیب میں، اوپر جیبیں بھی تو نہیں ہے نا، پینٹ کے پیچھے جیب، اب پیچھے مطلب جیب میں ڈالیں گے یہ کیسے جمے گا؟ کتابیں بھی ڈال دیتے ہیں لوگ، اللہ رسول کا نام بھی لکھا ہوتا اور یہ آگے جیب اگر ہو نا، اب آگے تو خیر اب ہے نہیں جیبیں، اب اسلامی لباس بھی کون پہنتا ہے؟ تو طرح طرح کے وہ تراش خراش والے ٹی شرٹ اور کیا کیا پہن رہے ہوتے ہیں لوگ، تو سنت کے مطابق تو نہیں ہوتے، ان میں جیبیں بھی نہیں ہوتی. چلو یہ اسلامی بھائیوں میں تو پھر بھی کہیں کہیں جیب ہوتی ہے، اسلامی بہنوں کے پاس تو جیب شاید ہوتی ہی نہیں ہے، یہ یا تو پرس رکھتی ہیں، اور پرس رکھتی ہیں تو اچکوں کو پتا ہوتا ہے لٹیروں کو کہ ان کے پاس جیب نہیں ہوتی، یہ جو کچھ ہے اس کا مال دولت خزانہ یہ اس کے اس پرس میں ہے، یہ لے کے بھاگو، جلدی لٹ جاتی ہوں گی بیچاریاں. جیبیں ہونی چاہیے، برقوں میں بھی جیب بنانی چاہیے، مشورہ یہی ہے. اور اپنے فراق پہلے ہم نے بچپنوں میں دیکھا ہے جیبیں ہوتی تھی، وہ بچیوں کی جیبوں میں، بڑیوں کی جیبوں میں بھی یہ فراق وغیرہ جو بنتا ہے اس میں جیبیں ہوتی تھی، اب یہ جیبیں ناپید ہو گئی ہیں، لاپتہ ہو گئی ہیں. حالانکہ پیسے بڑھ گئے ہیں تو جیبیں بڑھنی چاہیے، جیبیں ختم ہو گئی. پھر یہ کہ بعض ہوگا یہ چور ڈاکو جو ہے نا یہ بڑے پریشان کرتے ہیں. یہ مجھے ایک قصہ بھائی کے واقعہ یاد آیا، بےچارے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بچوں کی امی نکلی ہوگی تو وہ پرس میں شاید پیسے کم تھے یا نہیں تھے، تو خریداری کے لیے نکلی ہوں گی، واپسی ہوئی ہوگی اور شاید خرچ ہو گیا ہوگا، تو اس نے جھپٹ مارا اسکوٹر پہ نکلا ہوگا تو پرس لے کے بھاگا، کھولا تو ناک کٹی اس کی کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, تو غصے میں آ کر پھر پلٹا اور اس کو زور سے بیچاری کو دھکا مارا اور گر گئی اور تکلیف میں آ گئی تھی. ایسے بے غیرت اور بے مروت اور بے رحم ہوتے ہیں چور ڈاکو, اس طرح کرتے ہیں. اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے, حقوق العباد کے معاملات بھی ان سے وابستہ ہوتے ہیں, بندوں سے بھی معافی مانگے, راضی کریں, جو لوٹا چھینا دے دیں, اللہ کی جناب میں گڑگڑا کر توبہ کریں, ورنہ مرتے مریں گے بیمار ایسے پڑیں گے کہ سمجھ نہیں پڑے گی کب کروں. ایسے بیمار پڑتے ہیں کہ بندہ پڑتا نہیں بیمار بےچارا, وہ ادھر ماسک لگا ہوا ہے تو ادھر بھونگڑی لگی ہوئی ہے, کیا نلکیاں لگی ہوئی ہیں, اس میں نلکی لگی ہوئی ہے, غذا جا رہی ہے, بے اس پڑا ہوتا ہے, ہاتھ بندے ہوتے ہیں پلنگوں کے ساتھ. تو ڈاکوؤں کا بھی اگر یہ زندہ بچ کے تو, ورنہ تو عام طور پہ تو یہ جلدی مارے جاتے ہیں, پولیس والے مار دیتے ہیں ان کو, یہ بھی کہتی اگرتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے, یہ آمنا سامنا ہوتا ہے پولیس کی گولی, پولیس کا ویپن زیادہ مضبوط ہوتا ہے, تو وہ اس طرح مارے جاتے ہیں ڈاکو. کتنی بری موت مرتے ہیں کہ کون جنازہ پڑے, کون جنازہ اٹھائے, کون لاشیں بھی کتے کھا جاتے ہوں گے جنگلوں میں. تو اتنا برا اثر ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت ابھی باقی ہے. تو کوئی بھی مطلب یہ کہ ایسا نہ کرے, جو کرنے کا سوچ رہے ہیں اگر مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے اس سے باز آ جائیں, دو نوالے کم کھائیں حلال کے کھائیں, اس طرح لوگوں کا دل جلا کر کھائیں گے تو گزارا نہیں ہے. پھر جب چوہوں کی طرح اور بلیوں کی طرح چھپ چھپ کے جنگلوں میں زندگی گزارنی ہوتی ہے, یہ تھوڑی عام گھوم نہیں سکتے نا, پولیس پکڑ لیتی ہے, جو نامی گرامی ہوتے وہ نہیں آزادی سے گھوم نہیں سکتے ہو, یا کوئی پھر ان کا جو حریف ہوتا ہے وہ مار دیتا ہے, ان کے آپس میں دشمنیاں بھی خوفناک ہوتی ہیں. تو یہ لائن نہیں ٹھیک, لائن عشق رسول والی لائن اچھی ہے, غلامی مصطفیٰ والی لائن اچھی ہے کہ آپ فخریہ کہہ سکیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے چھینے ہوئے مال سے نہیں بلکہ سرکار کی عطاؤں سے پلتے ہیں. سرکار خود فرما رہے ہوئے, میں کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں, انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ مسلم شریف بلکہ شاید بخاری کی حدیث ہے, اللہ پاک عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, ہم سرکار کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, حقیقت ہے. اللہ کی عطا سے میرے آقا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سب کچھ, سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں, سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی ایک وجہ کہتے ہیں بے روزگاری, اور آج کل جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے بھی اسٹریٹ کرائم, گلی کچوں میں یہ لوٹ مار, پرس لے لینا, موبائل لے لینا, موٹر سائیکل گن پوائنٹ پہ لے جانا, تو یہ بڑھ جاتا ہے. تو ان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ یہ لوٹ مار جو اس طرح اسٹریٹ کرائم کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل چھین کر بھاگ جاتے ہیں, بڑی مشکل سے ایک آدمی موبائل لیتا ہے, قرضے پر موٹر سائیکل لیتا ہے, یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے کرتے, تو جتنے بھی بے روزگار ہو تو سارے لوٹ مار تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, 20-25-30 ہزار میں بھی لوگ گھر چلا ہی رہے ہیں اپنا.
یہ مطلب حرام ہوتے ہیں, جن کے حلقے نیچے حرام اتر گیا نا پھر ان کو وہ حلال ہضم نہیں ہوتا ہوگا, یہ عادی ہوتے ہیں, مہنگائی خامہ خواہ مہنگائی کر کے مطلب یہ خالی باتیں ہیں. ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے مہنگائی سنی ہے, اور میں پہلے بھی کئی بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارا وطن سستا ہے, پاکستان سستا ہے, باہر ملک میں نکلو ذرا تو پتا چلے گا, اور کراچی شاید سب سے سستا ہے. اب مہنگائی زیادہ ہے تو آمدنی میں تو زیادہ ہے نا, میں چار آنے میں آدھا دن کام کرتا تھا آلو پیاز کے ٹھیے پہ, صرف چار آنے ملتے تھے آدھا دن, پورا دن کروں کبھی چھٹی والا دن ہو تو آٹھ آنے ملے, وہ سستا ہی تھی, روپیے سوا روپے ڈیڑھ روپے کا سیر تو گوشت ملتا تھا, سیر کلو ملتا جلتا, یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اب پھر کلو آ گئے, اب کتنے کا سیر ہے, میرا خیال ہے وہ بڑھے گا گوشت بھی 600-700 روپے کا, 700-800 روپے کلو ہوگا, اور بکرے کا گوشت تو میرا خیال 1500 کلو کا ہوگا, اور پہلا 5-7-10 روپے میں تو بکری کا بچہ مل جاتا تھا, اور 40-50-60 روپے کا بکرا قربانی کا ملتا تھا, 3-4 روپے میں تو کٹائی ہوتی تھی, گوشت فروش، مجھے تو یہ سب زمانہ دیکھا ہے نا، میں نے تو تب بھی بولتے تھے مہنگائی ہے،
تین روپے
میں. اب آمدنی ہے کتنی ہے؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ڈیڑھ دو سال کا، تو جب ہوش آیا مجھے پھر پتا چلا کہ میرے بڑے بھائی نے صرف 75 روپے نوکری کی تھی منتھلی، 75 روپیز ملتے تھے وہ تنخواہ پورے مہینے کی، اور اب کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ کم سے کم بھی 15-17 ہزار تو ہوتی ہوگی آج کل،
جی
ہے نا؟ تو کتنا، تو اس وقت بھی مہنگائی تھی، حالانکہ آج کے مقابلے میں بہت سستا ہی تھی، لیکن آمدنی کم تھی. اب آمدنی بڑھ گئی تو اب لگتا ہے کہ مہنگائی ہے، تو یہ مہنگائی کا جو بس چلتا ہی رہے گا، اس کا تو کوئی حل ہے نہیں. یہ لوگ بولتے رہیں گے مہنگائی ہے مہنگائی ہے، کھاتے پیتے ہیں، جان بناتے ہیں، مطلب بم کی طرح گھوم رہے ہوتے، بولتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے. تو بھائی تو ایسا بن کیسے گیا؟ معاف کرنا، مطلب میں صحیح بات کر رہا ہوں، خالی مہنگائی مہنگائی کرتے ہیں یار، اتنی نہیں ہے مہنگائی. آپ یوں سمجھتے ہوں گے یار اس کو بیٹھے بیٹھے سب مل جاتا تو یہ باتیں کرتا ہے، میں نے جو مزدوریاں کی آپ نے کیا کی ہوں گی؟ الحمدللہ مزدوریاں کی ہے میں نے، باقاعدہ مزدوریاں کی ہے، جب بھی مہنگائی کا سنتا تھا.
ایک سوال کروں آپ سے؟
جی.
آپ کہہ رہے ہیں میں نے مزدوریاں کی، آپ نے بھی آپ نے
وہ مزدوریاں نہیں کی جو بیکاری ہوتی ہے.
نہیں میں یہ عرض کرنا، آپ نے کہا تھا کہ میں ریڑھی پر، کیا وہ چھلتا تھا آپ
ریڑھی پر؟
نہیں کوئی چیزیں آپ کرتے تو اور آپ کو آج کچھ
ملتا؟ وہ تو ہمارے گھر میں.
نہیں نہیں آپ ریڑھی پر جاؤ، پورا دن کرتا تھا تو مجھے اتنے ملتے
تھے. اچھا وہ ٹھیے پر،
ٹھیے پر
آلو پیاز،
وہ آپ کیا تھا وہ
پیاز، پیاز میں سے چھانٹی کرنا، وہ گلے سڑے اور فریش، اسی طرح پیاز میں سے چھانٹی کرنا اس طرح. پھر اس کے جو سبزی والے صاحب تھے ان کے ٹھیے پر بیٹھ کر بیچنا، پھر اور چیزیں بھی ہوتی تھی، خالی آلو پیاز نہیں ہوتا تھا، سبزی کی اس طرح.
جیسے
چارانے ملتے تھے میرے کو،
چارانے ملتے تھے
آدھے دن کے
اور پورے دن کے، کبھی چھٹی پہ جیسے کیا تو
آٹھ آنے آدھا روپیہ.
اچھا آپ یہ جو بتا رہے، اس کے علاوہ آپ نے کھلونے وغیرہ وہ بچوں کی
بہت چیزیں بیچی ہیں، کنگیاں لے لے کے پھرتا تھا ہاتھ میں، رومال ہاتھ میں لے کے پھرتا تھا، بیچتا تھا میں، پتا نہیں اب تو میں بھول بھی گیا ہوں گا.
میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں انشاءاللہ آؤں گا نیکی کی دعوت کی طرف. گھر میں غربت تھی آپ کے؟
جی ہاں.
والد صاحب نہیں تھے؟
والد صاحب تو ڈیڑھ دو سال کا تھا میں فوت ہو گئے.
پھر بھائی، بڑے بھائی
والد صاحب کو دیکھا ہی نہیں؟ بڑے بھائی میں جب جوان ہو گیا تھا اس وقت بڑے بھائی چلے گئے، شادی نہیں ہوئی تھی لیکن جوان ہو گیا تھا.
پھر گھر کی کفالت آپ کے ذمہ آئی تھی؟
اب وہ سرپرست تو ظاہر میں ہی تھا.
ٹھیک ہے. اچھا بیک گراؤنڈ کوئی ایسا امیری یا پیچھے کو زمین یا پیچھے کو دولت یا پیچھے کو جائیداد یا بینک بیلنس ٹائپ کسی کوئی چیز؟
نہ ہمارا خاندان کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی جیسے بعض معزز خاندان مانے جاتے ہیں سرمایہ کے حساب سے، عام طور پہ سرمایہ جس کا ہوتا ہے معززین ہوتے ہیں وہ، تو اس طرح کا کوئی ہے نہیں ہمارا بیک گراؤنڈ. ہم لوگ یعنی کہ سمجھو اب جو ہے نا اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ اب میری آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب یوں سمجھے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں.
نہیں آپ کا پیر گھرانہ، آپ کا جو گھرانہ تھا جب آپ جوان تھے اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے، تو کوئی پیر کھانا پیچھے کوئی ایسا؟ علماء کی جیسے کہ خاندان؟
نہ کچھ بھی نہیں، عالم نہیں پیر نہیں.
کوئی امامت کی لائن لگی ہوئی ہے جیسے پیچھے امامت امامت؟
میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی داڑھی پوری تھی، داڑھی پوری تھی، اور یہ کولمبو میں سروس کرتے تھے سری لنکا میں، تو وہاں پر حنفی محمد موسک ایک مسجد ہے، اس وہ مسجد الحمدللہ عاشقان رسول کی ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں امام صاحب کی غیر حاضری میں شاید کبھی نماز
پڑھا دیتے. پرسنلی جاب پرسن تھے نا، جاب کرتے تھے لیکن امامت جیسے کہ کر لی،
نماز پڑھا دی،
نماز پڑھا لی،
کبھی موقع ملا
موقع.
داڑھی پوری تھی، مذہبی حلیہ تھا، مذہبی سوچ تھی، مذہبی فرد تھے.
لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے والد صاحب امام تھے تو میں امام بنا،
نہ ایسا
ایسا نہیں. تو اب یہ میں آ رہا ہوں کہ غربت پریشانی کوئی سا بیک گراؤنڈ نہیں، تو یہ جو لائن آپ کو مل، آپ ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں بادائی مسجد میں، تو چلو سنیت کا اور اس طرح دین کا اور ایک مذہب کا ایک شعور ایک مسجد سے ملا، لیکن ملا تو کئیوں کو علاقے میں، بہت سارے ایسے ہیں دنیا میں جو مطلب مسجد سے اس طرح ان کو شعور ملا ہوا ہے، لیکن یہ جو ایک تحریک کی انداز اور یہ جو ایک مومنٹ کا انداز، یہ جو تقریباً جب انسان غریب ہوتا ہے، گھر چلانا ہوتا ہے، اس کو یوٹیلیٹیز ہوتے ہیں، بجلی کے بل دوست بھی آتے تھے نا جب آپ کے یہاں، پہلے بھی بجلی کا بل تو آتا تھا نا، فری کی بجلی تو کبھی بھی ہمارے یہاں نہیں استعمال ہوئی ہے، گیس کا بل بھی آتا تھا، پانی کا بل بھی آتا ہوگا،
گیس نہیں ہوتی تھی ہمارے گھر، پھر آئی تھی گیس،
اچھا راشن بھی آتا تھا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کھانا پینا تو گھر میں آتا تھا،
گھر ہوا نہیں کھاتے تھے،
سیدھی بات ہے،
ونڈے کھاؤ بھی نہیں تھے ہم،
جی جی میں نے سنا ہے، باہر تو نہیں آتا تھا، گھر کے پکنا تھا آپ کا، تو یہ جو کچھ آپ کہہ رہے، تو ایسی حالت میں انسان اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے، گھریلو حالات کو بہتر کرنے، فیملی کو اسٹیبل کرنے کے تعلق سے باتیں کرتے گئے، یار آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کتنے مسائل ہیں، میں نہیں وقت دے سکتا، میں نہیں وقت دے سکتا، گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، ایسا تھوڑی کہ میرے پیچھے کو میرے باپ دادا نے کوئی بینک بیلنس چھوڑا ہے، کوئی زمینیں چھوڑی ہوئی ہیں، بھائی محنت مزدوری کر کے گھر چلانا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں ہم لوگ بھی، اب کہاں سے ہم لوگ یہ ٹائم نکالیں گے، یہ جنرل سوال، ایک سوال کا ایک جنرل جواب ہے۔ اب ان حالات میں آپ کو ایسی کیا تحریک ملی یا ایسی آپ کی کیا سوچ تھی جس سے آپ اس سمت نکل آئے اور آپ نے مسجد کی امامت لے لی، یعنی ایسی صورت حال آدمی مسجد کی امامت، مسجد کی امامت ایسا تو نہیں کہ اٹھا کر کسی نے کہا کہ امامت کر لیجئے، امامت آتی ہو، قرآن آتا ہو، مسائل آتے ہوں، تو یہ جو لائن آپ کی، یہ جو آلو اور پیاز الگ کرتے کرتے سبزی کے ٹھیلے پہ بیٹھے بیٹھے کنگھی اور اگربتی اور عطر بیچتے بیچتے بچوں کے کھلونے بیچتے، یہ یہ جو کرتے کرتے جو گلی گلیوں کے اندر گھومنا، دکان دکان جانا، چیزیں بیچنا اور سبزی کی دکان بیٹھے، یہ مسجد کیسے مل گئی اور مسجد کی امامت کیسے مل گئی آپ کو، یہ اس جگہ پر کیسے، یہ مجھے سدا مسنگ ہے، ایک گیپ ہے جس کو آج آپ فل کر کے دیں کہ ہوا کیسے۔
کچھ کچھ سمجھ جب آئی تو مطلب داڑھی سے مجھے محبت تھی، داڑھی رکھنی ہے بس، اور سود سے نفرت بہت تھی، سود خراب چیز ہے، یہ بھی مطلب یعنی کہ دو چیزیں میرے اس میں شامل تھی، یہ خراب چیزیں، جھوٹ بولنا خراب ہے، جھوٹ سے بچنے کا کافی ذہن تھا الحمدللہ، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ نماز، میرے بڑے بھائی نماز پڑھتے تھے، والدہ نماز پڑھتی تھی، ان کو دیکھتا تھا میں، یہ نماز پڑھتے تھے، والد صاحب میں تو دیکھا نہیں تھا والد صاحب کو، تو بڑے بھائی مسجد میں جاتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، مجھے لے جاتے تھے، امی ہماری والدہ وہ چیخے مار مار کے فجر کے لیے جگاتی تھی، تو یہ اس طرح مسجد کا رخ تو مجھے بچپن سے شاید یہ کہہ سکتے کہ مل گیا تھا، ہم بچوں ٹیمیں بناتے تھے وہ نماز کی، اور ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے اور بلاتے تھے نمازوں کے لیے، اس طرح کے کرتے تھے، یا کچھ نہ کوئی ختموں میں جاتے تھے، محفلوں میں جاتے تھے، یعنی یوں مطلب یہ قدرتی عطا بھی، اس کو قدرتی عطا کہنا چاہیے، کہ وہ ایک ذہن تھا مطلب کہ وہ دین کی طرف ایک جذبہ ملا، اور آہستہ 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 ایسے حالات پیدا ہوتے ہوئے شوق تھا مطلب دین کی خدمت کا، نعتیں پڑھنے کا، اور اس طرح نعتیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا مجھے، آواز تو اب نہیں تھی اچھی لیکن شوق بہت تھا، پھر موقع ملتا تھا تو جانے نہیں دیتا تھا ہاتھ سے، نعت شریف پڑھتا تھا میں الحمدللہ، یوں مطلب یہ کہ لائن مل گئی، کرم ہو گیا، آج بیٹھے ہیں،
لائن تو مل گئی ہے، لائن ملانے والی لائن کہاں سے ملی تھی،
اب اس کا کوئی مطلب مجھے،
میں آپ کو اصل وہ میں خود اپنے مطلوبہ جواب سے بھی وہ نہیں ہوں، کہ جو میں کیونکہ ایک یہ دنیا کے کئی لوگوں کا ایک جواب آتا ہے کہ بھائی گھر دیکھنا ہوتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اور اس میں ایک ایسا نارمل جیسے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، نمازی بھی لوگ بن جاتے ہیں، داڑھی والے بن جاتے ہیں، لیکن ایک تحریکی انداز اور ایک یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی ہم کچھ نہ کچھ انجمن، کچھ نہ کچھ ادارے، کچھ نہ کچھ یہ کام ہم کرتے ہی رہتے تھے، اب گھریلو معاشی پریشانی سن رہے ہوں گے لوگ جو میں کہہ رہا ہوں، اب معاشی پریشانی ہے نا لوگوں کو، معاشی پریشانی ہے، گھر جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں گھر چلانا ہے، گھر چلانا ہے، مہنگائی بہت ہے، یہ بہت ہے، اس معاشی پریشانی میں آدمی پھر ادھر ادھر دھیان دیتا نہیں ہے، اور آپ اپنا جو معاشی حالات بیان کر رہے ہیں اس میں یہ حالات کا ہو جانا، تو ایسے ہمارے اندر کیا ایسی چیز آ جائے جو اس معاشی پریشانی کا جو ہمارے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے اس سے ہم نکل کر ایک اس طرف چل پڑے گے، یار یہ بھی ایک لائن ہے جس طرح چلو تو اللہ راستے بنا دیتا ہے،
بے شک، یعنی مطلب اصل سادگی جو ہے نا یہ سمجھو شروع سے ہمارا حصہ ہے، سادگی اتنی، یعنی گھر میں چاول لاتا تھا، چاول آپ نے نام بھی کم سنا ہوگا، کنگنی، کنگنی چاول لگاتے ہیں، موٹے چاول، یہ کھچڑی کے چاول کہلاتے ہیں، شاید یہ اس وقت دسانے کے شیر ملتے تھے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کم کے ملتے ہوں، یا دسانے کا پورا وہ مطلب میں پانچ شیر دس شیر یہ لے آتا تھا، ہم وہ چاول کھاتے تھے، باسمتی چاول ہم لوگ کہاں لے سکے، تو باسمتی کا مزہ لینے کے لیے وہ ٹوٹا آتا ہے، باسمتی کے پیس آتے ہیں
ٹوٹا ہوا چاول،
ٹوٹا کہتے ہیں اس کو،
ٹوٹا کہتے ہیں،
وہ ٹوٹا کبھی پکے نا گھر میں
یوں
چھوٹے بڑے دن یا بڑی رات یوں تھوڑا مزہ آتا تھا، تو یہ کہ ہمارے گھر میں ایسا خرچہ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی مطلب عمدہ غذائیں کوئی کہ جس میں بہت خرچہ ہو جائے، اب وہ سالن بھی ایک کات بوٹی سب کو حصے میں آئے، تو انڈا ایک پکتا تھا گھر میں ناشتے میں، تو بڑا بھائی کماتا تھا اس کو آدھا انڈا ملتا تھا، باقی آدھے انڈے میں ہم سب ٹکڑی ٹکڑی لے کر وہ ناشتے روٹی کھاتے تھے اس سے، الحمدللہ اب تو دو انڈے بچے کو دو تو نظر نہ آئے، پھر بولتے مہنگائی ہے، جائیں تو جائیں کہاں مدینے، تو ہماری اصل ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں، خرچے بڑھ گئے ہیں، کھانے میں اسراف بہت زیادہ ہو گیا ہے، پھینکم پھینک کپڑے، مطلب میں تو وہ ٹھگڑے والے بھی پہنتا تھا، یعنی کہ پیون لگے ہوئے بالکل آزادی سے پہنتا تھا، اور بالکل کیسے کیسے کپڑے لاتا تھا یار، اب میں کیا بولوں آپ کو، اس کے لیے لوگ مذاق اڑائیں گے، تو یہ کہ اس طرح الحمدللہ وہ اچھا مطلب ہم لوگ میڈیم لوگ تھے، چلا رہے تھے مطلب اس طرح گھر چل رہا تھا ہمارا کوئی ایسا، اور پھر یہ کہ میرے کو گھر میں تعاون تھا، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا تھا، تعاون تھا 100% تعاون کہہ سکتے ہیں گھر میں، اور نہ کبھی مجھے داڑھی سے کسی نے روکا ہے الحمدللہ، جب سے آئی الگ اس وقت داڑھی رکھنا یہ عام تھی نہیں داڑھی معاشرے میں، بڑے بوڑھے کو رکھ لیتے تھے لیکن جوانوں میں عام نہیں تھی، داڑھی رکھی جب سے آئی تو یہ ایک نئی چیز تھی ویسے اس وقت اس دور میں، داڑھی ابھی سے آوازیں بھی لگاتے تھے لگانے والے، چلو وہ وقت بھی گزر گیا،
پیسوں کی ڈیمانڈ تو کبھی بھی گھر میں ختم نہیں ہوتی، پیسوں کی ڈیمانڈ،
ہمارا ماحول گھر کا اس طرح کا نہیں، وہ الگ سے ماحول تھا، ایسا کچھ تھا نہیں، جو مجھے میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں،
یہاں تو خواہشیں فرمائشیں پوری کرتے کرتے
آدمی پاگل ہو جاتا ہے، حرام پر جاتا ہے، ہمارے حرام کھانے کا ذہن ہی نہیں تھا نا ہمارے گھر میں الحمدللہ، نہ کسی کا چھپا لیا، کسی کا دبا لیا، اٹھا لائے کسی کا مار لیا، یہ ذہن نہیں تھا ہمارے یہاں، اللہ کی رحمت ہے، تو یہ کہ اللہ کی عطا ہے، جو بھی مجھے ترقی اگر آپ کہتے ہیں کہ ملی ہے، اس وقت تو کوئی تصور نہیں تھا،
آپ بھی امید ہے کہ میری نیت، آپ بھی جانتے ہو میں کیوں پوچھ رہا ہوں، کس لیے پوچھ رہا ہوں، لائیو ہوں، ہزاروں لاکھوں آپ سے محبت کرنے والے، اور گھروں میں کتنے ایسے اسلام بھائی ہوتے ہوں گے جو کچھ کرنا چاہتے ہوں گے لیکن معاشی حالات، معاشی پریشانی کا ایک ذہن پر ایک ہے، نہیں کر سکتے، کچھ سستیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار ہم آگے پیچھے، تو جو آپ کے حالات اور واقعات کے تناظر میں میری نیت یہ تھی کہ ایک اسلامی بھائیوں تک، اسلامی بہنوں تک ایک پیغام پہنچے کہ کوشش کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل،
مایوسی اپنی ڈکشنری سے نکال دے، مجبوری کا راگ الاپنا اپنی زبان سے موقف کر دے، آپ انشاءاللہ ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے، مجبوری ہے کیا کریں یار، نہیں ہو پاتا یار، دنیا داری ہے، مجبوری، یہ سب مطلب کیا ہیلے بہانے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں اللہ کا نام لیا اور دین کا پیغام دیا وہ ماحول کیسا تھا، وہاں کوئی مجبوری آڑے نہیں آئی، کوئی مصروفیت آڑے نہیں آئی، الہ کلمۃ الحق بلند کرتے رہے، ہے نا، انبیاء کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں لیکن ان کو کوئی مجبوری آڑے نہیں آتی تھی، تو ہم خالی گفتار کے غازی ہیں، باتوں کے بڑے پکاتے ہیں، اصل کام باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتا ہے، تو خالی باتیں نہیں بنانی چاہیے، اور ہیلے بہانے مجبوری، اور یہ نہیں ہوتی مجبوری، اب کیا مجبوری ہے، اب اجتماع میں جانا ہے تو بولتے تھے ہم کو پوچھا صرف ماں بیمار ہے، یار جمعہ رات کو دو گھنٹے ایک گھنٹے کی دعوت دیتا ہوں تو تمہاری ماں بیمار ہو جاتی ہے یار، جمعہ رات کو یہی اگر کوئی مالدار کے یہاں دعوت آ جائے ولیمے کی پھر ماں کی بیماری کا کیا بنے گا، خالی بہانے کر رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے بہانے، یہ مجبوری وہ مجبوری، بیوی بیمار ہے بچے بیمار ہیں، دن کو نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں کام کما رہے ہوتے ہیں دکان چلے سب کر رہے ہیں لیکن دین کے لیے ذرا بولا تو مجبوری، پکنک پر کئی کئی روز کے لیے پکنک پر جائیں گے اپنے پلے سے کھائیں گے سب کریں گے، ہم بولیں گے تین دن کے لیے مدری قافلے میں، تو مجبوریوں کی پوری لسٹ اپنے سامنے رکھ دی جائے گی کہ یار میں ضرور آتا لیکن میں مجبور ہوں، یہ دعوتوں میں شادیوں میں پکنکوں میں گھومنے میں مری کی برف باریاں دیکھنے میں گرمیوں کے سیزن میں یار آپ کو کوئی مجبوری نہیں آتی، خالی مطلب ہے نا ہم دعوت دیں مدنی قافلے کی تین دن کی تو آپ بولتے ہیں یار مجبوری ہے چھٹی نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں، اور بیمار پڑ کر جب آٹھ دن تک ہاسپٹل میں پڑے رہے تھے تب مجبوری کہاں گئی تھی آپ کی، کیا جب کیا مدنی قافلے میں تین دن دے دیتے اور آٹھ دن کا اسپتال کا وہ جو پھیرا تھا وہ آپ کا مائنس ہو جاتا آپ کے اس جدول سے، آپ کو پتا نہ چلتا، کیا پتا نیکیوں سے جو یہ مصیبتیں ٹلتی تو ہے نا، یوں مطلب یہ خالی بولتے مجبوری، الحمدللہ مطلب میرے کو یوں جیسے کہ میں مبالغہ کروں تو ایک تو مجبوری آڑے نہیں آتی تھی، دوسرا مایوسی آڑے نہیں آتی تھی، جب کام جو بھی شروع کرتا ہے اس کے سامنے مایوسی کے بادل تو منڈلاتے ہیں، مجبوریاں تو ہوتی ہے گھر کی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن مایوسی مجھے بس میں الحمدللہ جب سے نکلا یہ دعوت اسلامی کو لے کر، اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے رہتے تھے لیکن جب وہ اس کا لیول نہیں تھا والا کا سطح پر، لیکن جب یہ دعوت اسلامی کا کام ملا میں نکلا میں نے پاؤں اٹھایا سمجھ دروازے سے پاؤں رکھا پھر اٹھا کر واپس اندر نہیں رکھا، اب میں بڑھتا گیا الحمدللہ آیا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں مایوس نہیں ہوا،
میں ایک تحریر کے پس منظر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میرے پاس ایک تحریر ہے میرے موبائل میں اس کے پس منظر میں تو سوال کر رہا ہوں، آپ کی مخالفت ہوئی تو ہوگی، اس مخالفت نے آپ کو مطلب کہ آپ کے حوصلے نہیں توڑے، مخالفت لوگوں کے حوصلے توڑ دیتی ہے اور مخالفت لوگوں کو غلطیوں پر ابھار دیتی ہے، جذباتی بنا دیتی ہے یا کچھ کر بیٹھتا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں کرتا، آپ کو مخالفت نے کوئی ہوگی ہوئی تو ہوئی ہوگی نا مخالفت،
مخالفت سے تو مجھے میں نے دیکھا جوش بڑھتا تھا مجھے، میرے خلاف کتابیں لکھی گئیں پمفلیٹ چھپے اشتہار دیواروں پہ لگے میرے خلاف بہت کچھ، مطلب شروع میں تو کافی ہوا تھا لیکن بعد میں بھی ہوا ہے یعنی کہ آپ کو سب پتا ہے، یعنی تو میں کیا کرتا تھا الحمدللہ میں جوابی کاروائی سے بچتا تھا کہ یار ان کو اور کام نہیں ہے اپنے وہ کام بہت کرنے ہیں، اب ان کا جواب لکھیں گے جب تک کسی کو نماز کے مسئلے سکھا دیں گے تو بہت سارا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا، یار ان کو ان کے حال پہ چھوڑو یہ اپنی بولی بولتے ہیں، ہم اپنی بولی بولیں مدینہ مدینہ کرتے رہیں سارے مسائل حل ہوتے رہیں گے، تو میں جوابی کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے ایک تو جو مخالفت کرتے تھے ان کو مایوسی ہوتی تھی اور بولتے تھے یہ جواب ہی نہیں دیتا، غصہ آتا تھا لیکن کر کیا سکتے، وہ دوسرا کو اشتہار داغ دیا ٹھیک ہے کسی کی دیوار خراب کرو،
اشتہار چھپتے تھے،
ہاں اشتہار بالکل اشتہار دیکھا ہے میں نے،
رسالے لکھے گئے آپ کے
الیاس قادری جواب دو کیا دیکھا تھا
آپ کے خلاف، رسالے
میں کیا تھا میں
آپ کے خلاف رسالے آئے ہیں
کتابیں رسالے بھی اور کتابیں بھی یہ کوئی کوئی مجھ تک بھی پہنچی ہے، تو یہ کہ میں آپ کو جواب بھی پھر یہ اللہ تعالی مدد کرتا ہے مددگار پیدا کرتا ہے، جواب دینے والے بھی خود ہی اللہ نے پیدا کر دیے، جواب بھی دیتے تھے جوابی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، میری تحریک پر وہ نہیں ہوتی تھی وہ خود ہی لکھ دیتے تھے،
اچھا ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے خلاف تحریر لکھی گئی ہوگی رسالہ لکھا گیا ہوگا بہت کچھ لکھا گیا اور وہ آپ تک پہنچا ہی نہیں ہوگا اور آپ کو آج تک شاید نہیں پتا ہوگا کہ یار میرے خلاف لکھا گیا،
یہ بھی بالکل،
کیونکہ مجھے نا اس پر ایک چٹکلا یاد آیا کہ ایک بہت مشہور عالم صاحب ہیں وہ مجھے ایک دفعہ ملے تھے تو انہوں نے ہمارے خلاف دعوت اسلامی اور آپ کے ہم سب کے خلاف کچھ لکھا ہوگا، تو انہوں نے مجھے ایسے ان کا کہا کہ یار وہ فلاں نے جو لکھا ہے آپ نے پڑھا، تو میں کہا کون، تو پہلے تو اس کی شخصیت کا تعارف کروایا، تو میں کہا اچھا، بولا وہ لکھا ہے، میں کہا حضور آپ کی زبان سے پتا چلا کہ لکھا ہے، بولا آپ کو نہیں ملا. میں کہا حضور مجھے نہیں ملا, مجھے آپ کی زبان سے پتا چلا کہ ایسا بھی ہوا ہے اور فلاں جگہ پر بھٹا ہے. اچھا یہ سنتے ہی نا وہ اتنا گاڑا ہنسے, اور گاڑا ہنسنے کے بعد کہنے لگا اگر اس کو پتا چل جائے نا کہ آپ کو پتا نہیں چلا وہ ادھر ہی بے ہوش ہو جائے گا. کیا میں نے اتنا لکھا ان کے بارے میں, ان کو پتا ہی نہ چلا کہ میں نے لکھا. حضور آپ کی زبان سے پتا چلا ہے, اور چونکہ وہ ہمارا ہی تھا سنی تھا, اللہ اس کے اور ہماری بے حساب مغفرت کرے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے خلاف تحریر رسالے لکھے اور آپ کے ہاتھ میں آئے اور آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. میں نے تو اس کا کہا کہ جس کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے.
ہاں میں الحمدللہ اس سے اب تعلیم کا بچتا ہی رہا ہوں. اب یہ کہ مخالفت تو اپنے اخباروں میں دھمکیاں بھی تو آتی تھی, مار ڈالیں گے کاٹ ڈالیں گے اڑا دیں گے
جی.
اڑانے کی کوششیں بھی تو کی نا, فائرنگ کرنے کی, فائرنگ ہوئی بھی, دو شہید بھی تو ہوئے تھے
جی
لاہور میں
1995
جی 95 تو 25 رجب المرجع. یہ اس کے علاوہ دھمکیاں, پھر وہ اخباروں کی کبھی کبھی تو ہیڈنگ بھی تو چھپی ہے
جی ہاں,
الیاس قادری کو مار دیا جائے گا, پھر اس میں اپنے نیٹ پہ بھی دیتے تھے کہ اس کو مار دو اس کو مار دو, یہ شرک پھیلاتا ہے فلاں کرتا ہے, جس سے خدا رکھے اسے کون چکھے. اللہ نے بچائے وہ اس کا کرم ہے, جب تک زندگی باقی ہے کوئی آنچ نہیں آئی ہے. تو ان دھمکیوں سے الحمدللہ میرا جذبہ کم نہیں ہوا ہے. اب چھوڑو یار, جان بچاؤ بال بچاؤ خدمت کرو, گھر بیٹھ جاتے نہیں.
اب اوور آل اگر حوصلہ افزائی نہ ہو, شاباشی نہ ملے, الٹی مخالفت ہو, تو بندہ جنرلی بات کر رہا ہوں حوصلہ ٹوٹتا ہے, اور ہم میں سے بھی کہیں کا ٹوٹا. اچھا اب آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد کسی کو ہم یہ کہیں گے یار دیکھو تو کہے گا یار حضرت ہے یار میں کدھر حضرت کدھر, تو اب اس کو آپ کیا عرض کریں گے؟
اس کو یہ آیت سناؤں میں کہ جو واقعی حضرت ہیں ان کی شان میں رب العزت کا فرمان, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ بتائیے جو حقیقی حضرت ہیں, جس کو حضرت کا لقب ملا بھی تو انہی کے قدموں کی دھول کے صدقے میں ملا, ان کی بھی ہم کو مطلب پیروی اور نقالی نقل معاف کیجئے پیروی اور ان کی نقل ان کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا.
بے شک بے شک.
تو اب میرا کوئی بولے ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے, ہم عمران جیسے نہیں ہو سکتے, ہم فلاں جیسے نہیں ہو سکتے, تو اب یہ کہ تو پھر ایسے کریں گے تو پھر تو ہم دنیا سے جائیں گے تو کام تو پھر کون کرے گا, تو ایسا ہے بھی نہیں, سب کر ہی رہے ہیں کام اپنا الحمدللہ. اب تو ہمارے مطلب کہ اتنے مبلغ ہو گئے کہ تعداد ہی نہیں پتا, اتنے مدنی ہو گئے اللہ کی رحمت
اللہ کا شکر,
ان کی تعداد ہی نہیں پتا. پہلے بولتے تھے, یہاں تک بولتے تھے کہ بشمول الیاس قادری سب جاہل ہیں دعوت سامنے میں, یہاں تک بھی کہا جاتا تھا, لیکن اب میرا خیال سب کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کتنے علماء داود اسلامی نے پیدا کر کے الحمدللہ دنیا میں پھیلا دیا.
10,000 سے زیادہ ہیں
درس نظامی کیے ہوئے,
اس کے مفتی
اللہ پاک نے عطا فرمایا ہمیں داود اسلامی کو, اور کئی ایسے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں پڑے ہوئے لیکن وہ داود اسلامی کی وہ تائید کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کیا کرے گا, اتنی فیور کرتے ہیں. بہت سو کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ داود اسلامی بس ہماری ناک ہے.
آواز تو آپ کے مرید بھی نہیں ہے,
مرید بھی نہیں ہے
شاید آج سے بل
میں میں جانتا ہی نہیں ہوتا, کبھی کبھی کلپ سنتا ہوں تو میں یار ان کو تو میں جانتا نہیں, وہ سب بول رہے ہوتے ہیں کہ حیران رہ جاتا ہوں داود اسلامی کی حمایت میں.
92,000 سے زیادہ حافظ داود اسلامی نے دیے, 92,000 سے زیادہ حافظ اب تک داود اسلامی دے چکی ہے اس معاشرے کو اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت. مجھے سبھی آپ نے ماشاءاللہ اچھی بات کی کہ اسلام میں کام کر رہی ہے, ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کر سارے چار سے ساڑھے چار لاکھ کے آس پاس اسلام بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پر دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے دے رہے ہوتے ہیں, اور 32,000 سے زیادہ جو امپلائیز ہیں جو اجیر ہیں, سر امامت ہے, تدریس ہے, قرآن پڑھانا ہے, درس نظامی کرانا ہے, مؤذن ہے, خادمین ہے, تو یہ سب ملا کر جو یوں پورے پورے جب مدنی چینل ہے تو یہ ایک الگ سٹاف الگ ہے, اللہ کا شکر ہے
الحمدللہ.
ہم سب کو مل کر دعوت اسلامی کو اور آگے لے کر چلنا ہے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں وقت دینا ہے ہمیں وقت دینا ہے ہمیں وقت دینا جو وقت نہیں دے سکتے ان سے بھی میری درخواست ہے کہ امیر سنت کا جو ابھی ہم نے ایک بیک گراؤنڈ معلوم کیا تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا ایک موٹیویشن ہے یہ اس کو موٹیویشن کہتے ہیں ایک ترغیب ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ میں آپ کو صرف کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہم نے ابھی آپ کو نہیں بتائی ابھی ایک شخصیت کو آپ اپنی آنکھوں سے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے وہ جس سے چاہتا ہے اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے تو ہمت کیجئے جو وقت نہیں دیتے وہ وقت دیں جو مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے سفر کرے دعوت اسلامی کو آگے سے آگے لے کر چلیں صلو علی الحبیب
مخالفت سے نہ گھبرائیں صلی اللہ تعالی
بہت خوب بہت
مخالفت تو مطلب حوصلہ بڑھانے والی ہوتی ہے
تو ایک علاقے کا عام چھوٹا سا اسلامی بھائی ہے وہ مخالفت سے بیٹھ ہی نہیں جائے گا اب آپ کو نہیں چلو آپ
مخالفت اس کی ہوتی ہے جو کچھ کر سکتا ہے کام جتنا بڑا مخالفت اتنی بڑی میرا تجربہ ہے شروع میں کوئی میرے خلاف اشتہار تھوڑی چھپتے تھے جب کام بڑا الحمدللہ تھوڑی اٹھان ملی تو آہستہ 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 وہ کرونا پرانا آپ کو پتا ہے
جی
کرونا کافی پرانا ہے آپ اس کی ہسٹری پڑھیں لیکن جب اس نے اٹھان لیا اب اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے دنیا اب سب یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں نا ویکسین لگاؤ تو یہ کرو تو وہ کرو وہ مطلب کیا کیا کر دیا ہے تو یہ اٹھان لی اس نے تو جو بھی اٹھان لے گا نا سیاسی پارٹی ہوگی شروع کرے گی وہ شہرت نہیں ہوگی تو اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کرے گا اور جیسے ہی مطلب یہ اٹھان لے گی تو اس کے مخالف پیدا ہو جائیں گے اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو کئی ایسے امیدوار ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا خالی ایک ٹیبل کرسی لگا کے یہ بےچارے بیٹھ جاتے ہیں تم کیا آگے یار کبھی نہ کبھی ترقی کریں گے ان کی مخالفت بھی کوئی نہیں کرتا کہ یہ جب ہے ہی نہیں مطلب کیا کرے گا مقابلے جو مقابلے پر ہو نا جو فرسٹ نمبر جس کو ہو کہ میں تو جیتوں گا اور اب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ووٹ میرے کاٹے گا تو اس کی مخالفت وہ شروع ہو جائے گی اس پارٹی کی طرف سے یہ دنیا کا دستور ہے تو اسی طرح مذہبی معاملے میں بھی اپنے سامنے یہ پوزیشن تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے جیسے بھی اس کے متعلق کل بھی ایک سوال کرا تھا اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے متعلق ہماری والدہ تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گیا عرصے کو ان کو مسجد البیت میں اعتکاف کرتے کرتے لیکن اس کی معلومات نہیں تھی کہ استنجے خانے سے باہر آتے وقت کہیں رکنا نہیں ہے ہاتھ نہیں دھونا وضو نہیں کرنا ہے برش وغیرہ نہیں کرنا ہے لیکن یہ کام لگاتار ہوتا رہے تو اس کا اجالہ کیا ہوگا برائے کرم اس کی رہنمائی فرما دیجئے
اس طرح کے واپس سوالات آ رہے ہیں نا یہ ہم ایک ہی چلایا لیکن یہ کیا اس طرح ہاتھ دھوئے ہیں تو کیا کریں تو کیا کریں
اب یہ کہ جو فنا مسجد اصل مسجد بیت میں فنا مسجد ہوتی نہیں ہے تو اب یہ کہ واش روم یہ خارج ہے مسجد اور مسجد کے تو میں نے آپ کو بتایا نا مسجد کے کاموں کے لیے جو جگہ ہوتی ہے مصالح مسجد جس کو کہتے ہیں مسجد کی ضروریات یہ جو جگہ ہوتی ہے اس مسجد سے ملی ہوئی اس کو فنا مسجد بولتے ہیں جیسے مؤذن کا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے یہ فنا مسجد کہلاتی ہے اس طرح کی جگہ مسجد کے دریاں وغیرہ رکھنے کا اسٹور روم ہوتا ہے یہ بھی فنا مسجد کہلاتا ہے وضو خانہ جو مسجد میں ہی ہے لیکن یہ کہ مسجد کے ساتھ یہ فنا مسجد کہلاتی ہے جوتے اتارنے کی جگہ یہ بھی فنا مسجد ہوتی ہے تو یہ فنا مسجد میں معتکف جا سکتا ہے سخت ضرورت کی حاجت ملا ضرورت بھی وہ جا سکتا ہے اس سے ملی ہوئی جگہ جو مسجد کی ہوتی ہے نا جو مسجد کی ضروریات کے لیے نہیں ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے جیسے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جامعت المدینہ کی عمارت ہے اپنے مکاتب یعنی کہ آفیسز ہیں دفتر آفیسز تو یہ مسجد کے کاموں کے لیے نہیں ہے یہ دیگر یعنی جامعت المدینہ یہ مسجد کا کام نہیں ہے نا یہ جامعت المدینہ کی عمارت اگرچہ ایک ہی اس میں فیضان مدینہ میں لیکن یہ خارج مسجد ہے کہ یہ 10 دن والا معتکف جائے گا اس میں تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا جامعت المدینہ کی عمارت میں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو دکانیں بنی ہوئی ہیں، یہ تو ہیں خارج مسجد، جو کرائے پہ دی ہوئی ہیں دکانیں، فنا مسجد بھی نہیں ہے، ان میں جائے گا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فنا مسجد میں جائے گا تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اب مسجد بیت میں فنا مسجد ہوتی نہیں ہے نا، وہ تو گھر ہے نا، تو یوں تو گھر کی ضرورت کا تو ہر چیز گھر کی ضرورت کی ہے. اس لیے وہ واش روم جو ہے یہ خارج مسجد ہے، واش روم کو عبادت کی جگہ تو ہے نہیں کہ صاحب مصلی کر کے آپ کو کوئی معاذ اللہ نماز شروع کر دے گا، مجھے معاذ اللہ بولنا پڑا نا، کہ وہ نماز کی جگہ نہیں ہے، نہ اس کو صاف ستھرا رکھا جا سکے گا، وہ تو ہے مطلب جو بھی آپ سمجھدار ہیں. تو وہ خارج، چونکہ خارج مسجد ہے، خارج بیت مسجد ہے وہ، اس لیے وہ وہاں بغیر ضرورت حاجت طبعی، یہی مطلب پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، تو حاجت طبعی کے لیے تو جا سکتے ہیں وہاں. اسی طرح حاجت شرعی کے لیے بھی خارج مسجد ضرورت ہو تو نکلا جا سکتا ہے. تو حاجت شرعی میں جو غسل ہے فرض ہو جائے کسی پر، تو اب وہ خارج مسجد فنا مسجد میں اگر انتظام نہیں ہے تو مسجد کا تو چلو، اب مسجد بیت میں تو وہ اس میں عورت جا سکتی ہے اپنے خارج مسجد واش روم میں فرض غسل کے لیے، جمعے کا نہیں کر سکے گی نا، کہ جمعے کا یہ شرعی حاجت نہیں ہے، شرعی ضرورت نہیں ہے، ایک امر مستحب ہے، سنت ہے، ہونا چاہیے. تو یہ کمرہ جو ہے نا، بڑے کمرے کا جو آپ کو مطلب میں نے عرض تو کیا نا، بڑا کمرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ہاتھ دھونے کے لیے بھی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ بالٹی مگا یا جو بھی وہ رکھنا ہے کوئی کولر، آپ واش روم میں رکھ دیں اپنے حمام میں، دروازے کے باہر بیٹھ کر جو متقف اسلامی بہن ہے ہاتھ بڑھا کے اس میں یوں دھو لے، وہ جو بھی گرے گا پانی اس سے نل سے وہ سیدھا واش روم میں بہ جائے گا، اور آپ کو کمرے کو کچگھاڑ جو پانی وغیرہ بھی نہیں بکھرے گا، آسانی ہو جائے گی. یوں بھی کر سکتے ہیں، یا بالٹی رکھ لیں اور مگ بھر کے ہاتھ دھو لیں اس سے، کہ وہ پانی سارا گرے اس میں حمام میں، یہ بھی صورت موجود ہے. بس واش روم کے اندر بیسن پہ نہیں جانا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، یہ خیال رکھنا ہے. صابن بھی رہ سکتا ہوں، وہی جو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا، وہاں صابن بھی ہو، باہر آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر صابن سے بھی ہاتھ دھو سکتی ہیں، یوں منہ کر کے بھی منہ بھی دھویا جا سکتا ہے، سر میں پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے. اتنی حد تک تو خود اپنے مسجد بیت میں رہے سر بھلے نکال کر دھو لے، یا کوئی اگر جو موتقب نہیں ہے بیٹی ہے مثلا اور آپ کی امی کو، وہ سر دھلا لے، صابن بھی لگا لے بولے سر میں، اور گھر کے اندر پورا غسل بھی ہو سکتا ہے جمعے کا ٹھنڈک، یا اگر کوئی کونے میں ایسی سیمنٹڈ یا کوئی سی عارضی بھلے بنا لیں آپ، اس میں کولر رکھ دیں، اگر آپ کو پانی بکھرے گا، لیکن وہ مسجد بیت کے اندر تو وہاں کولر رہ جائے گا تو پانی گرے گا، زیادہ آگے نہیں بڑھے گا، یہ صورت کر لیں. اب وہ کہ جتنے احتکاب اس طرح ٹوٹا ہے، تو ایک دن جس دن پہلے دن ٹوٹا اس دن وہ دسوں دن اب وہ تو وہ سنت احتکاب تو رہا نہیں، تو اس ایک دن کی قضا کرنی ہے. اب جس دن قضا کی اس دن بھی یہ بھول گئی تو پھر اس کی بھی قضا ہی ہوگی. تو اب چونکہ مسائل پتہ نہیں تھے، 10 سال سے احتکاب کر رہی ہیں، اللہ کریم رحمت فرمائے، تو یہ کہ 10 دن کی قضا کر لیں، ایک ایک دن کر کے جب جب موقع ملے، ان دنوں بھی ہو سکتی ہے، رمضان شریف کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، روزہ شرط ہے اس میں. احتکاب جب قضا کرے گی تو سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبتے وقت احتکاب کی نیت سے مسجد بیت میں موجود ہو، دن کو روزہ بھی رکھ لے، پھر جب سورج ڈوبے گا تو احتکاب اس کا پورا ہو جائے گا، قضا کی نیت سے وہ احتکاب کر لے گی تو ایک دن کی تو قضا ہو جائے گی اس کی. تو ان پر یوں غالباً 10 دن کے قضا بنیں گے اگر 10 احتکاب اس طرح ہوئے تو، اللہ کریم اس میں بھی ثواب ملے گا شریعت کے حکموں پر عمل کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر کان میں چونٹی گھس جائے اور کاٹ رہی ہو، اس صورت میں اگر دوا ڈالی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان کا سوراخ آر پار نہیں ہے، حلق میں نہیں جا رہا. تحقیق یہ علماء کی کہ کان میں دوا ڈالنے سے وہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ علماء اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اختلاف سے بچنا چاہیے کہ کان میں دوا رات میں ڈالے. لیکن اب ظاہر چوٹی کاٹ رہی ہے تو اب اس کا تو ضرر تکلیف ہو رہی ہوگی، تو ڈالنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا کان میں دوا ڈالنے سے. اب تحقیق تو علماء کی ہے، جبکہ پردہ نہ پٹا ہوا ہو، جو پردہ پٹا ہوا ہوگا نا تو وہ پھر پانی الگ میں چلا جائے گا، اور پردہ پٹے ہوئے ہو کی علامت یہ کہ پیپ آتی رہتی ہے، جس کے کان کا پردہ پٹا ہوتا نا تو پیپ آتی ہے.
تو اس میں اختلاف ہے اور اختلاف سے بچنا چاہیے.
جی ہاں جی،
علماء مختلف ہیں اس میں. جوا کھیلنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
جوا کھیلنے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. یہ قرآن کریم میں بھی جوے کی ممانعت آئی ہے، حدیثوں میں بھی، اور حرام ہے یہ. جو کچھ جیتا یا مالک تو بنا نہیں اس کا، جس سے جیتا اس کو واپس دینا ہوگا، اور چاہے وہ اربوں روپیہ ہو، کروڑوں روپیہ، جو بھی ہو، واپس دینا پڑے گا، اور توبہ بھی کرنی ہوگی.
اس سے آپس میں کوئی دشمنیاں بھی پیدا
ہوتی، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، خون خرابیاں ہو جاتی ہوں گی. جو ہار جاتا ہوگا اس کی کھوپڑی گم جاتی ہوگی، یعنی وہ کرتے گیا جیتا پھر لگا لیا، ڈبل ہو گیا، چوبل ہو گیا، وہ لگاتا رہتا ہے، وہ لالچ میں کہ آٹھ گنا ہو جائے گا، سولہ گنا، پھر جب یہ بہت سارا ہو جاتا ہے پھر تھا کر کے وہ ہار جاتا ہے. جب ہار جاتا تو جتنا تھا چلا گیا. اب اس کو ایک دم شوق لگتا ہے، ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہوں گے، اور یہ کہ پھر اس کی یا تو وہ کمانڈ چٹک جاتی ہوگی، تیرے دماغی توازن کھو بیٹھتا ہوگا، پھر نکال لیتا ہوگا. ایسے لوگوں پاس یہ چیزیں ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہوتے ہیں. اس طرح کے آدمی شراب بھی پیتے ہوں گے، بہت کچھ کرتے ہوں گے، تو یہ پھر وہ خون خراب ہے اور دشمنی. اب کمزور ہے، فائر کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو دشمنی ہو جاتی ہوگی. یہ بےمانی کرتا ہو، جس کو بےمانی بولتے، بے ایمانی، میں بےمانی بولتا ہوں، تو بےمانی کرتے، میمنی میں ہمارے بےمانی بولتے ہیں، تو بےمانی کرتے ہوں گے، نہیں نہیں غلط ہے، یہ کر کے جھگڑے کرتے ہوں گے کہ نہیں نہیں میں ہارا نہیں ہوں، یوں بھی کرتے ہوں گے. تو پھر یہ لڑا لڑی مارا.
ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک نے ہار کر اپنی تین بیٹیاں داؤ پہ لگائی.
جی ہاں، یہ بھی اس طرح کی بھی خبریں ہیں.
اور
بیوی لگا دیتے
داؤ پہ لگائی اور ہار گیا، اور جس پر داؤ جو اس کے ساتھ کھیل رہے تھے ان کی بھی جرت دیکھے، ان کی بھی گھر اور شرم آیا، کیسے مر جاتی ہے. یہ باقاعدہ اس کے گھر پر بیٹیاں لینے چلے گئے، اور اللہ کے اور محلے والوں نے مداخلت کی اور وہ بچایا، اور اس آدمی کو جو انہوں نے پھر گھر محلے والوں نے ملامت کی کہ تو عجیب آدمی بیٹیاں کو داؤ پہ لگاتا ہے، ایسی مت ماری جاتی ہے.
بیٹی کا باپ مالک تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو انہیں کہ بالکل یعنی کہ کریک کریک ہوگا وہ، مطلب بیٹی کا مالک نہیں ہے، بیوی کا مالک نہیں ہے، اس سے تھوڑی کو داؤ پہ لگا سکتا ہے، اس کی ہے ہی نہیں، باپ ہے تو کیا ہوا.
استغفر اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ دو دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی، میرا روزہ بھی تھا، طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، شام 3:30 بجے مجھے پانی پلا دیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
قضا کریں. جبکہ وہ طبیعت ایسی ہو اور اس نے ہوش و حواس میں پیا ہو کہ پانی نہیں پیے گی تو بیماری بڑھ جائے گی، یا دیر میں اچھی ہوگی، یا عقل چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، یا کسی طبیب حاذق یعنی کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا ہو، اور وہ ڈاکٹر خوف خدا والا ہو، بات پہ کہتے ہیں روزہ مت رکھو، ایسا نہ ہو، تو اس کے کہنے پر توڑا، یا خود تجربہ ہے ایسا ہو جائے گا، اگر نہیں توڑا تو جان خطرے میں. تو ایسی صورت میں اگر اس نے پانی پیا ہے تو اس کو قضا ہے، اور اگر لذت کے لیے پانی پیا اور ایسی کنڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے ہوش ہو گیا آدمی، سو کر بھی اٹھتا ہے تو ہوش میں تو ہوتا ہے، روزہ پورا کرتا ہے، روزہ پورا کرنے کی کیفیت تھی اس کی، پھر بھی پانی پیا تو کفارے کے شرائط بظاہر لگ رہے ہیں. اگر ایسی صورت ہے کفارے کی کفارہ پایا گیا، پھر ایک روزہ تو قضا کرنا ہے، وہ تو ہے. پھر اس کے علاوہ 60 روزے اوپر تلے پے در پہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، اور کفارے کے روزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی روزہ بیچ میں چاہے بیماری سے چھوٹا، چلو 59واں روزہ چھوٹ گیا، 59 تک پہنچ گیا تھا، پھر نئے سرے سے 60 کی گنتی پوری کرنی ہوگی. البتہ عورت کے جو باری کے دن آتے ہیں جس میں شریعت نے نماز روزے سے اس کو روکا ہوا ہے تو یہ کاؤنٹ ہوں گے, یہ روزے ضائع نہیں ہوں گے, تو یعنی یہ روزے دوبارہ نہیں رکھنے ہوں گے. تو یہ کفارے کا مسئلہ تھوڑا ہے ہارڈ, یا تو معمولی نزلہ کھانسی ہوتی ہوگی یا تھوڑی سی سستی ہوتی ہوگی, بخار معمولی ٹیمپریچر پانی چڑھا جاتے ہوں گے. میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیفیت میں ان کے لیے, میں جنرل ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان کی یہ کیفیت تھی جو جس میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے تو پانی پیا دو, نو پرابلم. اگر نہیں تھی کیفیت تو جو میں نے بعد میں مسائل بیان کیے یہ ان کے لیے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک عافیت کرے اور شفا عطا فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری, کس طرح محنت مزدوری کر کے زندگی گزاری اور کس صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری, کہ آپ لوگ گھر کے کچھ افراد جو ہے وہ ایک انڈے میں صبح ناشتہ کرتے تھے اور آدھا انڈا بھائی کو ملتا تھا اور اس کے باقی کچھ ٹکڑے آپ لوگوں کو, تو اس طرح ہمارے اندر یہ چیز کیسے آئے کہ ہمیں جتنا ملے کہ وہ صبر ہو جائے, ہم لوگ اس پر شکر کے ساتھ اس کو کھا لیں. افسوس کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے کہ ایک انڈا ملتا ہے تو دوسرے کی چاہت ہوتی ہے, ایک انڈے کے اندر اگر مطلب کا نہ بناؤ تو ہم وہ جو ہے وہ ناک چڑھا کے اس کو جو ہے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا. اور پھر جس طرح نگران شورا فرما رہے تھے کہ عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے کو گھر کے کام ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ بنے کیسے ذہن کے اندر کہ ہم نے کچھ کرنا ہے دین کے لیے اور جو ہے یہ صبر شکر سے ہم لوگ جو ہے اپنا یہ کھانا تناول کریں, جتنے پیسے مل رہے ہیں شکر سے اس کو اپنے پاس رکھ لیں, اور گھر والوں کا اس کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے برائے کرم, اس حوالے سے بھی رہنمائی.
اللہ اللہ, آپ تو جوان ہو گئے نا یار. اصل وہ سنا ہے کہ ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے اس کو پتلی سی زنجیر میں باندھ دیتے ہیں اس کی ٹانگ, وہ شروع میں تو سب کو کھینچتا ہوگا تو اس سے نہیں ٹوٹتی ہوگی, پھر کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب یہ زنجیر نہیں ٹوٹے گی, پھر یہ پورا ہاتھی ہو جائے نا تب بھی اسی پتلی زنجیر میں بندھا رہتا ہے, یہ اس کا ذہن بن گیا کہ میں کھینچوں گا ٹوٹے گی تو نہیں, حالانکہ یہ خالی مطلب انگڑا ہی لے تو زنجیر ٹوٹ جائے. تو اگر بچپن سے ماحول مل جائے, اب مجھے ایک پیسہ ملتا تھا خرچی کے لیے چھوٹا تھا جب, تو میں دوسرا پیسہ کہیں اور سے کوئی دے دے نا, جیسے عزیز رشتہ دار نے دے دیا تو میں اتنا مطلب شریف تھا کہ بول دیتا تھا امی کو آج کا پیسہ مل گیا مجھے, میں نہیں لیتا تھا, وہ چالاکی نہیں تھی, چیٹنگ یا وہ چالاکی ہو آٹی مار دینا ہو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ کیا گھر کا جیسا ماحول, تو یوں سمجھو کہ مجھے اس طرح کا ماحول ملا تو یہ مطلب صورت بنی, ایسی عادتیں پڑ گئی, وہ ایک انڈے میں گزارا ہو بھی ہو جاتا تھا, ہم لوگ کر لیتے تھے, اللہ کی رحمت ہے. وہ آملیٹ, انڈا آملیٹ ہوتا ہے نا تلتے, جو اس انڈے کی بات کر رہا ہوں, وہ کٹ ٹکڑی ٹکڑی, ہم گوشت بھی بس تھوڑا سا نکال کر ایک دو بوٹیاں آلو اور اس طرح ہم کو ملتا تھا, اور تھوڑے مطلب ابلے ہوئے چاول یا اکنی پلاؤ جو بھی بنتا ہو گھر میں, تو اس طرح مطلب ہے کہ لمیٹیڈ ملتا تھا, یہ یاد پڑتا ہے مجھے, سالن وغیرہ اپنی مرضی سے, وہ یہ نئی ہمت کے پتیلا انڈیل دیا اپنے تھال میں.
کئی ہو سکتا ہے دیکھنے سننے والوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ حالات ہم نے بھی گزارے ہیں, اسی پریشانی ہمیں بھی آئی.
بالکل بالکل
ٹھیک ہے,
پریشانی بھی نہیں تھی, یعنی میں نے بولا نا آدمی عادی ہو جاتا ہے, پریشانی کا پتہ بھی نہیں چلتا.
میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہو, کیونکہ بعضوں کے تو بڑے موٹیویشن ہے اور بعضوں کے لیے کہ یار اب ہم نے بھی غربت کے دن گزارے ہیں, تو میں صرف انہیں کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس لیے سوال کہہ رہے ہیں کہ ایسے دنوں میں ہم سے وہ کام نہیں ہو سکا جو کام ہو جانا چاہیے تھا, ہم نے اپنے آپ کو اسی غربت اسی پریشانی اور اسی گھریلو مسائل کی نظر کر دیا اور ہم علم دین بھی نہ سیکھ سکے جیسا کہ ہم کو علم دین سیکھنا فرض تھا. تو یہ جو ہم جو رہ گئے نا بھائی, یہ رہ جانا ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم بن گیا. میرے پاس سوالات آئے ہیں فیس بک سے بھی, ابھی آپ نے جتنی وضاحت فرمائی ہے نا تو یہاں سوالات بھی آئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے بچے بھی فرمائشیں کہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ بندہ بچوں کے فرمائش کے آگے تو مجبور ہو جاتا ہے,
قدرت یہ بس ایسا ماحول کے ویسا مسئلے نہیں تھے. میرے بچے خاص کو کھلونے اور ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی تھی. میں وہ کھوپرے کا تیل بیچتا تھا بوتلوں میں, تو پرانی بوتلیں لاتا تھا, اس کے پلاسٹک کے رنگ نکال لیتا تھا, ڈھکن کے ساتھ رنگ ہوتا اپنی تو سیل, تو رنگ وہ ستلی میں پھرو کر یہ بھی دے دیتا تھا ان کو کھیلو. وہ کچھ چھوٹے موٹے کھلونے بھی لے لیتا تھا. تو ہمارے بچے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میرے بچوں نے کہا کہ فلاں کھلونا کیوں نہیں لائے یا لے کر آؤ, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کوئی ضد کی ہو اڑی کی ہو.
آپ کے ساتھ یہ پلس پلس بھی کافی الحمد للہ
الحمد للہ میں اپنے بچوں کی امی کو زندگی میں جو شادی ہوئی نا اس میں جو کوسمیٹک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی کوسمیٹک نہیں دیا, نہ اس نے کبھی طلب کیا ہے. یہ قدرتی طور پر
آپ کے ساتھ جو پلس ہوتا رہا
ہے, گجراتی کہاوت ہے آؤ بھائی ہرکھا اپنے بے اسرکھا. کبھی نہ میرے بچوں کی امی نے آج تک آج کا دن گزر گیا, اب تو بڑھاپا آ گیا نا, کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاؤ, نہ کبھی میں لے گیا ہوں.
اچھا یہ سوال میں ایک سوال کر لیتا ہوں, یہ لکھا یہ فیس بک پہ, سوال فیس بک پہ آئے, گھر والوں کو گھمانے یا سیر و تفریح کے لیے آپ نہیں لے جاتے تھے, کیونکہ آج کل تو ٹرینڈ ہے ہفتے میں ایک دن باہر کا کھانا کھانا ہے, سال میں گھومنے بھی باہر جانا ہے,
تو مہنگائی کا رونا بھی رونا ہے, پورا نہیں ہوتا اس کی فریادیں بھی کرنی ہے.
تو ابھی آپ ہماری دکھتی رکھ پر آتی رکھے,
ہوٹلنگ ہوٹلنگ آپ پورے ہفتے کا کھانا ایک طرف ہے, گھر میں جو آپ کھا رہے ہوٹلنگ
ہوٹلنگ ایک طرف,
ایک بار کی ایک طرف ہے. اب پھر بولو پورا, اچھا آئس کریم میں کھاتے ہیں فیملی روم کے نام پر ایک خالی چھوٹا سا وہ کپڑا ٹانگ دیتے ہیں پلاسٹک کا خوبصورت سا, اس میں یہ فیملی پردہ نشین فیملی کہہ کے بلند کرتے ہوئے آئس کریم میں جھپڑ رہی ہوتی ہے, تو پورا نہیں ہوتا, برکت نہیں ہے اور بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. خالی خالی مطلب مہنگائی مہنگائی کرتے ہو. بزرگوں کا قول موجود ہے کہ کسی نے فریاد کی کہ مہنگائی ہو گئی ہے, یہ پرانے بزرگوں صدیوں پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, تو فرمایا کہ خریدنا چھوڑ دو, خریدنا چھوڑ دو آپ ہی سستی ہو جائے گی. یہ کہ ہم نے مطلب یہ چیزیں خرید 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 کر فضول مطلب آدھا کھانا آدھا پھینکنا, مہنگائی اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں.
میں نے آپ گھمانے نہیں لے گئے
کبھی بھی نہیں,
آپ کو فرمائش بھی نہیں ہوئی گھمانے لے جانے کی؟
نہیں, نہ کبھی آئس کریم میں کھانے کے لیے لے گیا ہوں, نہ ہوٹلنگ کے لیے لے گیا ہوں, نہ اپنے ہوٹلنگ کا نام بھی نہیں سنا تھا کہ ہوٹلنگ بھی ہوتی ہے. اس دور میں شاید اتنا ہوگا نہیں پھر کہ بیویوں کو ہوٹلنگ کراتے ہوں لوگ, مجھے نہیں پتا, اس وقت تو پتا نہیں تھا.
بابا ہم باہر تو پتا نہیں, بابا باہر ملک میں ویسٹرن کنٹری جو مغرب ممالک جہاں ہم جاتے ہیں وہاں تو بابا یہ ہے کہ اگر ہفتہ اور اتوار یہ اگر فیملی کو نہ دیا نا, وہ فیملی کو لے کر نہ گئے تو مطلب ہاتھ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے بہت مسائل ہو جاتے ہیں, یعنی اتنا پریشر ہوتا ہے. ادھر ہمارے تو اتنا پریشر نہیں ہے جتنا وہاں پریشر ہے. اس کو اگر پیر کی چھٹی آ جائے نا کوئی بھی ایسی پیر کی چھٹی, اس کو لانگ ویکینڈ کا نام دیتے ہیں, یعنی کہ فرائیڈے کو شام کو چھٹی ہو گئی 4-5 بجے وہاں سے لے کر اب منگل کی صبح کام پہ جانا ہے, تو یہ لانگ ویکینڈ ہو گئے, اب ہم کو لے کر جاؤ کہیں باہر کسی اور شہروں میں ادھر ادھر, یہ ہے باہر ٹرینڈ. اور پھر بہت آزمائش ہوتی ہے جیسا آپ ابھی فرما رہے ہیں. ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے, کہتے ہیں پریشانیاں تو آپ پریشانی آتی تو آپ اس کو دینی کاموں کے ساتھ کس طرح سنبھالتے تھے ہینڈل کرتے تھے؟
اب یار پریشانیاں تو دیکھو زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے, پریشانیاں کس کو نہیں آتی. اب پریشانیوں کی وجہ سے نماز قضا کر دینا یہ بھی دینی کام ایک طرح سے یوں عبادت تو ہے نا, تو نماز چھوڑ دینا تو یہ تو اپنی ڈکشنری میں تھا نہیں کہ بھائی اب آج پریشانی ہے کل سے نماز پھر پڑھیں گے, ابھی 2-4 نمازیں چھوڑ دو. تو یہ کہ نماز کی ایک عادت مطلب ایک ذہن بن گیا کہ وہ مطلب میں نے کہ کرنا ہے, تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ ہوتا تھا مطلب. اب وہ کوئی ایسی مجھے ہیوی پریشانی ایسی یاد نہیں جس کی وجہ سے میں نے کوئی دین کا کام چھوڑنا پڑا, مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا کچھ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہے اشعار کی تکرار, اور ہم ابتدان نعت خوانوں کو تصویر دکھاتے ہیں اور بوجھتے ہیں کہ ہمارے نعت خوان جو ہے وہ کہاں تک پہنچے. تو پہلی تصویر ہم دکھائیں گے, جنہیں پہنچ جائیں تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے, تو انشاءاللہ ان کو پھر شعر پڑھنے کا موقع ملے گا. دکھائیں.
خوف خدا عشق مصطفیٰ.
جی مدنی بھائی, مدنی بھائی نے ہاتھ اٹھایا.
علم و عمل اسلام.
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
ماشاءاللہ.
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
انشاءاللہ جواب درست ہوا. اب دیکھتے ہیں دوسرا اشارہ اور نعت خوان کون پہنچتے ہیں. جی دکھائیں, تینوں کو اجازت.
بھول امی نے گاڑا بابے کی چھت پہ جھنڈا.
جی آپ کچھ فرمائیں. شاہنور بھائی, مدنی بھائی, شیر محمود بھائی نے بتایا ہو سکتا ہے. جی آپ کا شاہنور بھائی.
جاری رہے مدنی مذاکرہ.
ان سے مدد چلے. جی آپ سنائیں. محمود بھائی کا جواب درست.
گل امی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. رو گل امی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. تا عرش اڑا پھریرا صبح گئے شبِ ولادت.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. جی جواب درست ہوا. اب ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور اس میں ایک شعر پڑھا جائے گا, اور وہ شعر ہے جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار, نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم. اس شعر اس نعت کا مقطع پڑھ رہے ہیں. چلے محمود بھائی آپ پہلا پڑھنے پہ, دوسرے میں ان کو موقع دے.
یہ ہے یاد میں جس کی نہیں ہوش و تن و جان, ہوش و تن و جان ہم کو سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے.
ٹائم ختم ہو گیا محمود بھائی.
وصف رخ اے رضا وصف رخ پاک سنا نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل.
ماشاءاللہ. شعر ہے درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے, نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں. اس سے نعت شریف کا مطلع یعنی پہلا شعر جس کو آتا ہو. چلے مدنی بھائی آپ کوشش کریں, 6 سیکنڈ باقی.
بس پھر ان کا کیا کرتے ہیں. نہیں
یہ وسائل بخشش کا شعر. جی شاہ نور بھائی.
جم دین کے تصور
شعر پڑھا جائے گا. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اس شعر کا مقطع پڑھنا ہے. جی شانور. شانور شیر آیا تھا, نکل گیا, ہاتھ اٹھایا تھا.
ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں,
ماشاءاللہ. یہ ہمارا دوسرا مرحلہ یہ مکمل ہوا, تیسرے مرحلے کا آغاز ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہے اور دیکھیں, گھر میں بھی بعض اوقات کمپٹیشن ہوتا ہے اور گھر میں بھی موقع ملے تو مقابلہ کرائیں. پہلا مصرہ پڑھا جائے گا اور دوسرا مصرہ نعت خوانوں نے سنانا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ.
مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, حیرت ہو کب یہ شان کریموں کی تکی ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی دوسرا شعر پڑھا جا رہا ہے. پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور نعت خوانوں نے دوسرا سنانا ہے. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. چلے دو ہاتھ اٹھائے محمود بھائی نے.
رحم حبیب ناور تم پر سلام ہے, دم بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, آفت میں مبتلا
تیسرے مرحلے کا آخری شعر پڑھا جائے گا. پہلا مصرع اور دوسرا پڑھنا ہے. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے.
مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے, 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 بے ہے نا
انشاءاللہ
یا عبد القادر یا سکن بغداد یا شیخ الجیلانی.
چلیں جی, تیسرا ہمارا مرحلہ مکمل ہوا. چوتھے مرحلے میں دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور نعت خوانوں نے جو ہے وہ پہلا مصرع سنانا ہے. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی, کسوٹی. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فطر شریعت و طریقت کا.
چلے میں پڑھ دیتا ہوں, آپ نے سنا دینا ہے طرز میں. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے,
جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر وہ ہے, جس نے ٹکڑے کیے کمر وہ ہے, نور بابا دت دریا
تو آسان ہے. اگر میں طرز میں سناؤں تو فوراً آپ پک کر لیں گے.
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے,
سرور
اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں,
مدینے جانے والو جا جا پی امان اللہ, مدینے جانے والو جا جا پی امان اللہ,
چوتھا مرحلہ ہمارا مکمل ہوا. بڑھتے ہیں پانچویں مرحلے کی جانب اور اس میں شعر کا پہلا لفظ بتایا جائے گا. آپ کو مطلوبہ شعر یا کوئی بھی شعر یہ پڑھ دینا ہے. اٹھا
اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ, یہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, یہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے.
سونا شیر کا پہلا کلمہ ہے سونا.
سونا پاس گئے سونا بن گئے سونا دے گر گئے اٹھ پیارے, سونا پاس گے سونا بن گے سونا زگر گے اٹھ پیارے سونا زگر گے اٹھ پیارے تو کے گے داغے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے تو کے گے داغے نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے تو کے گے داغے
نیند ہے میٹھ
گئے تیری مت ہی نرالی ہے
تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے ماشاءاللہ چلے جی ماشاءاللہ پانچ مرحلے مکمل ہوئے بڑھتے ہیں چھٹے مرحلے کی جانب اور شعر کے درمیان کا کوئی کلمہ یہ بتایا جائے گا آپ کو پھر اسی کے مناسبت سے شعر سنانا ہے روٹی
کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ تھا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے
ماشاءاللہ آخری شعر ہے اس ہمارے اس پورے سیگمنٹ کا اور وہی درمیانی کلمہ بیان کیا جائے گا اور اس کی مناسبت سے نعت خوانوں نے شعر پڑھنا ہے سونی کلمہ ہے سونی
بیچ میں کہیں پہ بھی آ سکتی ہے
لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے
ماشاءاللہ شعر بہت اچھا سنایا آپ نے سنی اب وہ سننے میں بھی بڑا سنی اور یہ ہے سونی جی سونی اب آپ پڑھ لو کوئی نہیں پڑھ رہا سونی
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ کیوں رضا آج گلی گلی سونی ہے اٹھ میرے
ماشاءاللہ بہت اچھے الحمدللہ اللہ پاک ہمیں مزید عشق اور محبت نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سرکار اعلی حضرت کے اشعار امیر السنت کے نعتیہ اشعار ان کی کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب کی بھی کتاب اسی طرح مزید علماء کے جو اشعار پڑھنے ہیں ان کی کتابیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں تو ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو پڑھیے عشق رسول میں اضافہ ہوگا چلتے ہیں سوالات کی طرف سوال کیجئے
جات فرمایا کہ غسل خانے بنے ہوتے ہیں مطلب جہاں پہ نہاتے وغیرہ اس جگہ پہ جو ہے بسم اللہ شریف پڑھی جا سکتی ہے تو جہاں پہ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ اکثر غسل بھی وہیں پہ کرتے ہیں اور وضو وغیرہ بھی اسی سنک میں کر لیتے ہیں تو اس میں کیا سلام کا جواب دے سکتے ہیں بسم اللہ تو نہیں پڑھ سکتے ہم وہاں پہ پر میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ہم سلام کا جواب دے سکتے ہیں اگر کسی نے باہر سے گزرتے ہوئے یا بسم اللہ بھی پڑھنا اندر ہی ناپاکی والا معاملہ بھی اندر موجود ہے اور پھر غسل خانہ بھی شاور وغیرہ بھی لگا ہے اور بیسن وغیرہ بھی لگا ہوا ہے
غالباً یہ جو اٹیش بات ہوتا ہے جس میں دونوں ہوتے ہیں یعنی واش روم بھی ہوتا ہے اور باتھ روم بھی ہوتا ہے تو شاید اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں اگر کوئی سلام کرتا ہوا گزر جائے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں نہیں تو سلام بھی یہ اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے اور جو محل نجاست ہے یعنی جہاں جہاں نجاست کی جگہ ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے
سنا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی، پھر جو دمبے کو ذبح کیا، اس کے بعد اس چھری کو دریا میں پھینکا اور اس کے ذریعے اس مچھلی کا کوئی عضو کٹ گیا، پھر اس کے بعد سے مچھلی کو کھانا جائز ہوا. تو میری رسم سے عرض ہے کہ کیا اس سے پہلے مچھلی کھانا جائز نہیں تھا؟ پر یہ جو کیا سنا ہے وہ درست ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
بس یہ آپ سے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایسا ہوا ہے، نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا، اور من گھڑت بات لگتی ہے. ایسی باتوں کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسی باتوں کو آگے بڑھانا بھی نہیں چاہیے. مچھلی یہ اللہ پاک نے حلال فرمائی ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ یہ کب حرام تھی اور کب حلال ہوئی. اللہ پاک نے اسے حلال فرمایا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے.
یہ ایک سوشل میڈیا کا بھی ایک مرض ہی ہے کہ اس طرح کے جو سوالات، جس کو کہنا اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی جب وہ جہاں سے سنی پھر ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے، ایک دوسرے سے اس طرح کی بات چیت. کیا لگتا ہے مفتی صاحب کہ اس طرح کی گفتگو میں بعض اوقات اور بھی زبان کی بے احتیاطیاں اور کفریات اور اس طرح کے معاملات نکل جاتے ہوں گے؟
جی بالکل، یعنی کفریات بھی کوئی بعید نہیں ہے. عوام جس طرح کی کھلے ڈلے انداز میں بات کرتی ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر وہی کہ اصل میں پھر ایک دلیل دیتا ہوگا تو دوسرا اس کی دلیل کا جواب دیتا ہوگا، نہ اس کو اصل بات پتا نہ اس کو اصل بات پتا، اور دونوں ایک دوسرے کا رد کرنے میں لگے ہوئے، اپنی بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے. بعد میں پتا چلے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی جس پر ہم بحث کر رہے تھے. تو اسی لیے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرو.
اس طرح کا تجربہ بھی ہوا مصحف کے بعض اوقات ایسے افراد جو اس طرح کے واقعات سناتے ہیں، اب انبیاء کرام کے واقعات کہیں سے پڑھے ہوں گے، اب وہ بھی عوامی لیول پر اپنی گفتگو میں ڈسکس کرنا. تو ایک جگہ اسی طرح ہم بیٹھے تھے تو ہمارے اسلام بھائی نے پھر ان کا ذہن بنایا کہ اس طرح کی گفتگو اگر آپ کہیں واقعہ پڑھیں بھی تو کم سے کم اپنے اس طرح کے دوستوں میں جب آپس میں وہ پھر شیئر کرتے ہیں، بحث کرتے کہ یوں بھی تو ہوا تھا فلاں جگہ، یوں بھی تو ہوا تھا، تو کیا فرماتے ہیں اس طرح کی گیدرنگ کی گفتگو؟
اصل میں دیکھیں دین کی بات کرنا تو اچھی بات ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا ماحول ہی دین کی طرف بلاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کی وہ بات آپ کریں کہ جس کا آپ کو علم ہے اور جہاں تک کی بات آپ کر سکتے ہیں. ایسی باتوں پر بحث کرنا اور ایسی باتوں سے مسائل کو ثابت کرنا، ان پہ دلائل دینا، ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ جس کا جو فن ہوتا ہے، جس کا جو کام ہوتا ہے، وہی اس کام کو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. دوسرا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ خرابیاں پیدا کرے گا. یعنی اس کے ہم بہت ساری مثالیں دنیاوی اعتبار سے دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہ سامنے ایسی ہے. اب اس میں کوئی خرابی ہو جائے اور میں اپنے دلائل دینا شروع کر دوں کہ نہیں یہ والا تار یوں نکال کے یوں لگا دیں، دوسرا کے کہنے لگے کہ آپ نے یوں یوں لگا دیں، اور پھر بعد میں ہمیں پتا چلے کہ یہاں پہ تاروں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو آگے سے کوئی پنکھڑیوں کے اندر پرابلم ہوا ہوا تھا، تو اس کا مسئلہ ٹھیک کرنا تھا. تو سامنے والا اور ہم دونوں منہ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ بات اصل میں کچھ اور ہی تھی. تو اسی طرح علم دین کے معاملات کے اندر جو آپ کو پتا ہے فقط اس کو بیان کریں، وہ بھی اس حد تک کہ جس میں مسائل نہ ہو، اور جو بات بیان کرنی ہو اچھی طریقے سے یاد ہو یا سامنے لکھی بھی ہو کسی اتھینٹک کتاب کے اندر تو اس میں سے پڑھ کے سنائیں، ورنہ اس طرح کے معاملات میں نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے.
مجھے سوال کرنا تھا مولانا صاحب سے، جب نماز کے دوران لفظ آمین جو کہتے ہیں اور کسی نے کہا ہے کہ آمین چونکہ قرآن کا لفظ نہیں ہے تو باہر کا لفظ یوز نہیں کر سکتے، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ
سکتے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کا پوچھ رہے ہیں؟
جی جی
جی، یہ سورہ فاتحہ کے بعد بالکل آمین پڑھا جائے گا، اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، یعنی جس طرح فرشتوں کی آمین ہے ویسی اس کی آمین ہوگی، تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس لیے آمین کہنی چاہیے، لیکن آمین یہ احناف کے نزدیک آہستہ آواز میں کہی جائے گی، اتنی آواز میں کہ صرف آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچے.
نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے، 3 کا واجب ہے جبکہ 10 کا سنت ہے۔ تو اکثر جگہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگوں کی انگلیاں کا پیٹ نہیں لگ رہا ہوتا، جہاں لگ رہا ہوتا ہے تو ایک یا دو کا لگ رہا ہوتا ہے، جہاں پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہم پہ ان کو سمجھانا لازمی ہے یا لازمی نہیں؟
اگر تو آپ کو اس بات کا ذہن غالب ہے، یعنی آپ کا ذہن اس پر جمتا ہے کہ یہ آپ کی بات کو مان لیں گے اور کوئی فتنہ فساد کھڑا نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ پر لازم ہو جائے گا کہ ان کو آپ شرعی مسئلہ بیان کریں۔ اور اگر آپ کی بات، آپ کو یہ ذہن غالب حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کی بات مانیں گے، کوئی فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں آپ پر لازم نہیں ہے۔
فیس بک پیج پر بھی ہمارے سوالات جاری ہیں، اور اسی طرح جانشین امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر بھی لائیو مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے، وہاں سے بھی ہم سوالات لیتے ہیں، تو آپ لائیو چیٹ کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ جاوید بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بجلی کا میٹر جو ہے، یعنی چوری کی بجلی ہو، تو اور اس پانی سے ہم وضو یا غسل کریں، تو وضو اور غسل ہو جائے گا؟
اصل میں دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح الزام رکھ دینا کہ وہ چوری کی بجلی استعمال کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے، تو جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شرعی اعتبار سے کسی چیز کا فرض و واجب پورا ہو جانا، جو حکم شرع ہے وہ پورا ہو جانا، تو اگر کسی نے ایسے پانی سے وضو کیا، غسل کیا، تو اس صورت میں اس کا وضو غسل تو ہو جائے گا کہ پانی جن اعضاء پر بہانا فرض تھا اس نے بہا لیا، جو فرض ادا کرنے تھے اس نے ادا کر لیے، تو وہ غسل اس کا اتر گیا، وضو اس کا اتر گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس میں دیگر کباہتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو جو دینی بڑی شخصیت ہے اس کو کنفرم معلوم ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس طرح چوری کی بجلی استعمال ہوتی ہے، تو پھر اسے گریز کرنا چاہیے کہ ایسے مقام پر وضو غسل نہ کرے۔
سنت اعتکاف ہمارا ٹوٹ گیا ہے، اب باقی کے جتنے دن بچے ہیں، تو اس کی نیت ہم ایک ساتھ کریں یا پھر بار بار نیت کرنی پڑے گی؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔
دیکھیں، جب اعتکاف ٹوٹا تو پھر اس صورت میں آپ کو اس کے ایک دن کی تو قضا کرنی ہے، یعنی جو سنت اعتکاف آپ کا ٹوٹا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے آپ نیت کر کے، قضا کی نیت کر کے مسجد میں موجود ہوں، اور دوسرے دن کی مغرب پر جا کر آپ کا یہ اعتکاف کی جو قضا ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو اگلے دن آپ نے اعتکاف کرنا ہے، تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے کریں، اور جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کا اعتکاف باقی رہے گا، اور جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب جب دوبارہ داخل ہوں گے تو پھر اس صورت میں آپ کو دوبارہ اعتکاف کی نیت کرنا ہوگی۔
اگر عشاء کے 4 فرض کے بعد کوئی یہ کہے تہجد کے بعد 3 وتر پڑھوں گا، کیا اس کے تہجد ادا ہو جائے گی؟
تہجد کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سویا ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے اس کو جھونکا بھی آ گیا تو تہجد اس کے لیے شروع ہو چکی۔ اب اس وقت میں جو نماز وہ ادا کرے گا وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ اگر کسی کو اس بات پر اعتماد ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں اٹھ سکتا ہے، تو عشاء کے سنت و نوافل پڑھنے کے بعد وہ وتر کو تہجد کے وقت میں، یعنی تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد ہی اسے پڑھے، کہ آخری نماز اس کی وتر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں اٹھ سکوں گا، اس کو تجربہ اس چیز کا کہ مجھ سے ضائع ہو سکتی ہے، تو پھر وہ وتر پڑھ کر ہی سوئے۔
ایک سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا نیند میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، تو جیسے وہ بظاہر یوں کلمہ نہیں پڑھتے، تو کسی نے یوں اس طرح سوال کیا ہے کہ وہ کلمہ کیسے پڑھیں، کیا وہ دنیا سے ایمان پر رخصت ہوتے ہیں جن کا نیند میں انتقال ہو جائے؟
دیکھیں، نیند میں حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، کہ جب بندے نیند میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک روحوں کو تو قبض فرما لیتا ہے، اب جن کی زندگی باقی ہوتی ہے ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اور جن کی زندگی باقی نہیں ہوتی تو ان کی روح لوٹائی نہیں جاتی۔ یعنی نیند ایک طرح سے موت کی بہن کہلاتی ہے، وہ ایک موت کی قسم ہی ہے۔ تو اب رہا یہ کہ نیند کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کیفیت میں دنیا سے گیا اور کلمہ اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا, تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ جب وہ مسلمان تھا تو ہم نے اس کے مسلمان ہونے ہی کا اعتقاد رکھنا ہے, اور اس کے جتنے بھی کفن دفن وغیرہ کے معاملات ہیں وہ مسلمانوں کے اعتبار ہی سے کرنے ہیں.
عبداللطیف بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں, ویسے تو بہت سے گناہ ہیں, ایک اور گناہ سے ہی, یہ کہنا کیسا؟
بہت بے باکی والا جملہ ہے, اور بظاہر یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا لگ رہا ہے کہ وہ ہلکا سمجھ رہا ہے, اور گناہ کو اگر اس نے ہلکا سمجھا ہے تو پھر تو یہ کفر ہو جائے گا. تو اس سے تشدید کرنا ہوگی, توبہ کرنا ہوگی اور ایمان کی تشدید کریں. نکاح والے ہیں تو نکاح کی بھی تشدید کریں.
یا زکات کے پیسوں سے, زکات کی رقم سے ہاسپٹل بنوایا جا سکتا ہے جس میں لوگوں کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے؟
زکات میں شرط یہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو وہ دی جائے گی, یعنی ایسے کو دی جائے گی کہ جس کو زکات لگتی ہو وہ اس پر قبضہ کر لے. تو اس طرح اگر ہاسپٹل بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ کسی شریف فقیر کا تو اس پر قبضہ ہوا نہیں ہے, تو وہاں آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے زکات جب بھی دینی ہو ایسے مقامات پر, تو پہلے کسی سنی مفتی صاحب سے, دارالفتا اہل سنت سے براہ راست رابطہ فرما لیا کریں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے رہنمائی دی جا سکے.
دعاؤں کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کیا قرآن آیات پڑھ سکتے ہیں؟
یعنی صرف سجدہ کیا ہے, نماز کا سجدہ نہیں,
دعا کے لیے
سجدہ کیا, تو اس میں ایک تو یہ کریں کہ پہلے نیت کر لیں کہ اللہ پاک نے مجھے دعا کی توفیق دی ہے, اس کے شکرانے میں میں سجدہ ادا کر رہا ہوں تاکہ یہ سجدہ کرنے کا ایک سبب بن جائے. دوسرا یہ کہ اس میں عربی میں دعا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ نماز کا عربی میں بھی کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں. قرآنی جو آیات ہیں, یعنی قرآنی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عربی جو دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک ہی سے مانگی جاتی ہیں, وہ تو نفل نماز کے سجدے میں بھی کی جا سکتی ہیں.
اگر کسی نے جاندار بنے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھ لی اور یاد نہیں کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
ظن غالب کرے کہ کتنی پڑھی ہوں گی, جس پر اس کا گمان جمے, اس کا خیال جمے کہ اتنی پڑھی ہوں گی, تو ان نمازوں کا اعادہ کرے, دوبارہ پڑھے.
فیس بک پیج پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو اور وہ 100 روپے روزانہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے افضل کیا ہے, وہ صدقہ دے یا قرضہ ادا کرے؟
وہ قرضہ ادا کرے, یعنی صدقہ جو ہے وہ نفل ہے اور یہ قرض اس کے اوپر بوجھ ہے, اور یہ تو طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے پاس جب پیسے ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنا قرضہ اتارے, نفلی صدقہ بعد میں کرے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں کے پی کے پرداد سے بات کر رہا ہوں, محمد شفیق. ہماری مسجد میں ساؤنڈ سسٹم ہے, وہ ہم باہر لے کے جاتے ہیں محفلوں پہ مسجد کی انکم کے لیے. ہم نے اس کا کرایہ 2000 روپے رکھا ہوا ہے, تو اکثر لوگ ہمیں کم پیسے دے دیتے ہیں, اس میں ہماری کچھ رمائی فرمائے.
اس پر جتنا آپ نے کیا ہے سب پر آپ کو توبہ کرنا ہوگی, اللہ سے معافی مانگنا ہوگی. مسجد کی چیزوں کو کرائے پر نہیں دے سکتے, چاہے وہ پورے پیسے دیں چاہے وہ آدھے پیسے دیں, باہر صورت اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ مسجد کی چیزیں, چاہے وہ ساؤنڈ سسٹم ہو یا کوئی اور چیز ہو, اس طرح اٹھا کے اسے کرائے پر دیا جائے. تو اب تک جو کیا ہے اس پر توبہ کیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کیسا کہ اگر قدر ہو تو ہر شب شب قدر ہوتی ہے, دعا بنات فرما دیں.
دیکھیں شب قدر, جو شب قدر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک مخصوص رات ہے اور اس کی فضیلت قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہے, تو وہ فضیلت تو ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے, وہ تو شب قدر ہی کو ملے گی کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. باقی اس کے علاوہ یہ ٹھیک ہے کہ جب بندہ ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی ایک اہمیت تو ہوتی ہے. دوسری جو ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ عبادت کی ہو اس کے مقابلے میں, لیکن وہ شب قدر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس کی فضیلت قرآن پاک کے اندر آئی ہے.
علی رضا سوال کر رہے ہیں کہ کیا سحری سے پہلے سونا ضروری ہے؟
آج کل تو بہت بڑی تعداد سوتی نہیں ہے سحری سے پہلے، بالخصوص بڑے شہروں کے اندر، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ سحری سے پہلے سونا یہ ضروری ہو. ہاں ایک الگ بات ہے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اور رات کی نیند یہ مفید ہوتی ہے تو رات کو سونا چاہیے اور سحری میں پھر اٹھ کے سحری کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں سویا تو یہ سحری کے لیے شرط نہیں ہے.
اعتکاف میں کال ویڈیو پر، یعنی ویڈیو کال جو ہوتی ہے، اس پر بہن سے بات کرنے سے کیا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟
اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بہرحال بہت رسکی ہے. اول تو اعتکاف کے اندر جو گفتگو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہی کرنی چاہیے، جتنی ضرورت ہو، یعنی دنیاوی ضرورت کے لیے حال چال پوچھنے کے لیے اس نے کر لیا. دوسرا یہ کہ اب یہ ویڈیو کال کرے گا تو ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی نظر جو ہے وہ اس پر پڑ جائے، تو یہ انتہائی نامناسب ہوگا، اور لوگ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بدظن ہو. تو بہتر یہی ہے کہ اگر کال کی ضرورت بھی ہے تو آڈیو کال ہی کریں.
نیکیوں میں دل نہیں لگتا، فیس بک پیج پر سوال ہے ہمارے پاس، کسی نے سوال کیا کہ نیکیوں میں دل نہیں لگتا، بندہ کیا کرے؟
دل لگے یا نہ لگے نیکیاں کرتا رہے. مریض ہوتا ہے اس کو غذا اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کو اپنی قوت بحال رکھنے کے لیے کھانی پڑتی ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مزید کمزور ہوتا چلا جاؤں گا. وہ کھاتا ہے تو پھر آخر کار یہ کہ اس کا صحت جب بحال ہو جاتی ہے تو کھانا پینا پھر اچھا لگنے لگتا ہے. تو اس طرح نیکیاں کرتا رہے بندہ، عبادت کرتا رہے، روح بیمار ہے اس کو اچھی نہیں لگتی عبادت، جب روح تندرست ہو جائے گی تو اچھی لگے گی. عبادت چھوڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ڈبونے والی بات ہے. برسوں تک چاہے محنت کرنی پڑے اس کے لیے کرنی ہوگی، عبادت ترک نہ کرے.
نماز میں جیسے بعض اوقات وسوسہ آتا ہے کہ میں نماز میں بھول جاتا ہوں، کبھی نماز تین پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، اس طرح سے بعض اوقات دلوں میں وسوسے آتے ہیں کہ میرا دل تو لگتا نہیں، پتہ نہیں نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی.
اللہ قبول کرنے والا ہے، اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پڑھتے رہے، کوشش کرتا رہے کہ اصلاح ہوتی رہے، اپنے خیالات کو مطلب کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. خیالات جتنے منتشر ہوں گے اتنا وہ ظاہر ہے کہ وہ بھولنے کا سلسلہ ہوتا ہوگا، تو یہ کوشش کرے. اب بندہ کوشش کر سکتا ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، کہ میری طرف سے کوشش اور تکمیل یعنی پورا ہونا، کمپلیٹ ہونا، یہ اللہ پاک کی طرف سے. یہ حدیث پاک نہیں ہے، یہ ایک شاید محاورہ ہے، نہ آیت ہے، یہ محاورہ.
ماشاء اللہ حضرت صاحب کے اتنے مرید ہیں، اور جس میں میں خود بھی ہوں ان کا مرید، ان کے ذریعے سے غوث پاک کا، تو میں یہ چاہتا کہ حضرت صاحب کوئی ایسا کرے کہ اپنی نیکیوں میں سے اپنے ایک ایک مرید کو ایک ایک نیکی دے دے. تو اس سے یہ ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہے کہ مریدوں کی بھی حوصلہ آ رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا.
کیا شان ہے، پھر یہ بولیں گے تو ایک نیکی سے گزارا ہے یا نہیں یہ پوچھیں گے تو کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے نیکیوں میں، یہ تھوڑی تھوڑا تھوڑا دینا ہوتا ہے. اگر ساری نیکیاں بھی کوئی کسی کو دے دے، یعنی اس سال ثواب کر دے، دینے سے مراد یہ کہ وہ قیامت کا ماحول دوسرا ہوگا، اس کو ایک نیکی تو ماں باپ بھی نہیں دیں گے اپنے بچے کو کہ ہم کو زیادہ ضرورت ہے، بیٹا بھی نہیں دے گا کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے. ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ وہاں تول ہو رہا ہو نا، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے تو مجھے خود چاہیے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کرنے سے نیکی جاتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے. تو میں، میرے پاس تو ہے کیا، اللہ کرم سے میرے جو گناہ ان کو بھی نیکیوں سے بدلنے پر قادر ہے. تو یوں میرے پاس جو کچھ نیکیاں ہیں میں اللہ کی رحمت کے بھروسے کہ وہ قبول کر لے بشرطے قبول، میں بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار قبول کر کے اور اس میں برکت ڈال دیں. اور پھر یہ کہ میں تمام آپ کو بھی اور تمام امت کو جس میں افطاری بھی آ گئے, نقش بندی بھی آ گئے, جو بھی آقا کے غلام ہیں میں سب کو اس حوالے سوپ کرتا ہوں. اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے نا, یہ تو الٹ یا انشاءاللہ مجھے اور بڑھ گئی میرے پاس. چلو اگر بڑھ گئی ہیں اور واقعی بڑھتا جاتی ہے حالات لکھا ہے تو یہ کہ یہ بڑھ گئی تو یہ مزید واپس اس حوالے سوپ کرتا ہوں. اور بولو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ہے کہ اگر کسی معاملے میں الزام لگ جائے اور بندہ ہو خود پاک دامن ہو, مطلب اس کا وہ قصور نہ ہو, لوگ اسے الزام کی وجہ سے برا جانے, تو کیا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے یا پھر لوگوں کے سامنے صفائی پیش کرنی چاہیے؟
وہ بے قصور ہے اگر وہ جہاں ضرورت پیش آئے وہاں اپنی عزت تو بچانی ہوگی نا. وہ احسن اچھے اصل اچھا انداز آتا نہیں ہے نا, مشکل یہ بعض اوقات وہ بھی جارحانہ انداز ہوتا ہے, گالیوں والا اور جارحانہ, ثبوت لاؤ تمہاری ماں تمہارا باپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اس طرح صفائی کرنے کے وجہ اعمال نامہ میں اور گندگی بھر جاتی ہے. تو اگر محبت سے پیار سے اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا ہے, آدمی قسم کھا کر بھی اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے کہ مسلمان کو اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے. خامہ خواہ مطلب ذلت پر اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کرنا ہے, الزام ہے جھوٹا الزام ہے کنفرم پتا ہے, تو اس کی وضاحت کرنے میں کیا کرتے بھی ہیں لوگ, ایسا تھوڑی ہے کوئی مطلب وہ چپ رہیں گے. جس طرح کرتے ہیں بعض لوگ وہ غلط طریقہ چھوڑ کے درست طریقے پر بے شک صفائی پیش کرے اپنی, اس میں کیا رہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگا تھا تو اللہ پاک نے ان کی صفائی پیش کی, عطا فرمائی جو قرآن میں قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا. بی بی عائشہ سرکار نے بھی اپنے نجی طور پر فرمایا تھا کہ بی عائشہ پاک ہے, سرکار کو کیا نہیں پتا, لیکن چونکہ وہ ایک عدالت کا مسئلہ تھا اور معاملہ مطلب یہ کہ اگر خود اپنے زوجہ محترمہ کی صفائی کریں گے تو ہو سکتا ہے کفار مذاق اڑائیں, اپنی بیوی کا معاملہ ہے تو خود ہی بول دیا. تو اس لیے وہ اللہ پاک کی باقاعدہ وہی آئی اور یوں مطلب بی بی عائشہ شان و شوکت سے مطلب یعنی کہ آپ عزت تو بحال ہی تھی. صحابہ کرام تو ایسا مثلاً اکا دکا تھے جن کو وسوسے آئے تھے وہ, لیکن یہ کہ الحمدللہ بی بی عائشہ کے صدقے جس کو ملی عزت ملی, ایسا نہیں ہے. تاہم یہ کہ صفائی کی گئی تو صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی شخص ہوتا ہے وہ ڈی گریڈ کرتا ہے دوسرے کو, اچھا جس کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس جو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, لیکن جو ڈی گریڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ چرب زبان اتنا ہوتا ہے کہ اپنی اگر وہ بندہ صفائی پیش کرنے جاتا ہے تو وہ اس کی صفائی میں بھی کیڑے نکالتا ہے, اور پھر بعد میں میں تو مذاق کر رہا تھا آپ نے برا مان لیا, لیکن اتنی اس کے مذاق کی وجہ سے اس شخص کے بارے میں بہت سو کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی یا کوئی خیال دل کے اندر پیدا ہو گیا. اب جس کو ڈی ریڈ کیا جا رہا ہے وہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ کسی وجہ سے اس کو سمجھا سکے یا اپنی صفائی پیش کرے, وہ کہ میں صفائی پیش کروں گا تو اور پھنستا ہوں, تو ایسے ہی کے لیے کیا فرمائیں گے کہ وہ اللہ پہ چھوڑ دے؟
وہ جیسا موقع اگر یہ واقعی اس کا سمجھ پڑتی ہے کہ صفائی کروں گا تو مزید مجھے مطلب الجھاؤ, لیکن ایسا کون ہوگا جو یار اکیلے میں کم از کم کسی کو تو بولتا ہوگا نا کہ یار یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, میں ایسا ہوں نہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اگر وہ ایسا کرتا تو وہ بھی اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے گا, کسی مظلوم کو کسی کمزور کو اس طرح ڈیگریڈ کریں گے یا اپنی چرب زبانی کا شکار بنائیں گے نشانہ بنائیں گے تو آخرت میں بچیں گے کیسے؟ اور دنیا میں بھی مطلب کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا میں سزا مل کر رہتی ہے. تو یہ کہ جو کسی کو دنیا میں وہ رسوا کرے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسوائی سے بچ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے رسوا ہو جائے اور ایسا رسوا ہو کے منہ چھپانے کو جگہ نہ ملے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کیا ہے تو توبہ کرے, معافی مانگے, اس سے راضی کرے اس کو. تو جو اپنی فضیلت کا قائل نہ اسے دوستی کرنی بھی نہیں چاہیے, ایسے شخص سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا اور پھر اسی کے پیچھے گھسے پڑتے ہیں اور ساتھ میں اس کے بغیر چلتا بھی نہیں ہے اور وہ جب چاہو مطلب مذاق اڑا دیتا ہے, ایسے سے دوست بھلا مالدار ہے تو گھر کا, ایسے سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, گلی میں بھی نہیں گزرنا چاہیے. کہ بعض اوقات اگر دوستی نہیں ہوتی تو بھی جان چھوٹ سکتی ہے. دوستی ہو تو آدمی چار آدمی میں بیٹھے ہوتے وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, عادت ہوتی ہے.
یہ تو شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں نا, اس کے ساتھ چپکے بھی رہتے ہیں جو آپ کہہ رہے نا. سوالات تو یہ کنٹینیو آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو یوں کرتے, ہم کو یوں کرتے, ہم کو یوں کرتے, چھوڑتے بھی نہیں, ان کے ساتھ چپکے بھی رہتے ہیں, گھومتے بھی رہتے ہیں, اور پرابلم یہی ہے. اللہ آسانی کرے. جی
یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا.
ماشاء اللہ, ریان کی بھی زیارت ہو گئی. چلو اسکرین پر
جماعت میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, ایسے آگے بچے کھڑے ہوتے جاتے ہیں جن کو امام صاحب کہتے ہیں کہ سب بچوں کو پیچھے کھڑا کر. اب ہم سے پہلے جو ہم جماعت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان سے پہلے بچے آگے کھڑے ہو جاتے, تو ایسی صورت میں ہم ان کو ہٹانا ہمارے لیے وہ بہتر ہے ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھ لیں. تو وہ
جو بچے نماز جانتے ہیں, نماز جانتے ہیں اور وہ صف میں اگر کھڑے ہو گئے تو ان کو ہٹانا نہیں ہے. نماز پڑھنا جانتے ہیں, ان کو پڑھنا آتی ہے, ان کو نہیں ہٹا سکتے. البتہ جب یہ کہ جماعت قائم ہو رہی ہے تو بچے ہیں تو پیچھے ان کی صف بنے. اکثریت تو بچوں کی نماز, بڑوں کو نہیں آتی تو بچوں کو بےچاروں کو کون سکھائے گا. تو اکثریت بچوں کی نماز بےچاروں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے اور پھر مستی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں, صف ترچھی کر دیتے ہیں. ایسے بچوں کو مطلب مگر نرمی سے پیار سے ان کو پیچھے بھیجا جائے, ایسا نہ ہو اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ نماز کا مسجد کا یا نمازیوں کا مخالف ہو جائے.
ویسے اب امیر الحسن سے عرض ہے کہ اب جو ٹرینڈ ہے نا وہ تو یہی ہے کہ بچوں کو لے کر آنا ہے اور ساتھ ہی کھڑا کرنا ہے,
گم جائے گا.
ہاں گم جائے, یہ بھی ہے. اور پھر دوسرا ایک جو پرابلم یہ کہ وہ شارٹ پینٹ اور اس طرح کے کچھ لباس بھی ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ اس میں بھی
پاگڑے بلے بنے ہوتے ہیں
سب
کپڑوں پہ.
جی
تو گود کے بچوں کو بھی جمعے میں بعض اوقات لے آتے ہیں, وہ گود میں اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں, وہ بٹھا لیتے ہیں. کچھ جمعہ پہلے جو ہے وہ بلکہ ایک سال ہونے کو آ گیا تقریباً, تو وہ بچہ زور زور سے رونا شروع ہو گیا, نماز میں پڑھا رہا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا بالکل. بہرحال میں نے وہاں تو صبر کیا اس پر, نماز بھی میں نے پھر مختصر پڑھائی تاکہ وہ مسئلہ کھڑا نہ ہو. لیکن یہ ہوتا ہے بہرحال بعض اوقات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں اور پھر وہ بچے جو شور کرتے ہیں نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے.
یہ بس ہے ناسور ہے, پھر ان کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا. جو لاتے ہیں علم کی کمی ہے, دنیاوی تعلیم ہوتی ہے, علم دین نہیں ہوتا.
کل تو شاید تعداد بڑھے گی کیونکہ کل جمعۃ الوداع ہے نا, کل جمعۃ الوداع کے نام پر زیادہ بچے بیچتے ہیں. اور اب بچیاں اور بچے, جو بچیوں پر بھی بات ہوئی تھی, بچیاں بھی بیچتے ہیں, بچے بیچتے ہیں, بچیاں بھی کہتے ہیں کہ مقتدیوں کے آگے ہی ہوتی ہیں بچیاں, چھوٹے بڑے جس پر بھی کلام ہوا تھا. تو یہ ہے کل جمعۃ الوداع, کل شاید زیادہ ترقی بنائیں گے.
اللہ خیر کر, اللہ ہدایت دے سے بچوں کو مسجد میں لانا. جو مسجد میں شور کرتے ہیں پتہ ہے جائز نہیں ہے, لانا سعادت نہیں ہے, الٹا گناہ ہے.
مسجد بیت کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ لیڈیز کے لیے گھر میں جو اعتکاف کرتی ہیں تو مسجد بیت بنائی جاتی ہے, تو کیا ایک بہت بڑی جگہ کو مسجد بیت بنا سکتے ہیں؟ جیسے ایک کمرہ ہوا جس میں اٹیچ باتھ بھی ہے, پھر ایک باہر کا کوریڈور جس کو کہتے ہیں یا کامن کہتے ہیں یا برانڈا کہتے ہیں, جس میں ساتھ میں کچن بھی ہوتا ہے اٹیچ ہوا ہوا ہوتا ہے, تو کچن اور یہ ایک بہت بڑا ہال ٹائپ کا یہ اور ایک کمرہ, اتنی بڑی جگہ کو مسجد بیت کر سکتے ہیں؟ اگر اتنی بڑی جگہ کو مسجد بیت کر دیں گے تو جو لیڈیز گھر کی اکیلی ہوگی وہ مزید کچھ اور بھی کام کاج کر سکے گی.
پورا فلیٹ تو سمجھ میں آ نہیں رہا, جو نماز کے لیے مخصوص کی جگہ اس میں تو ایک کمرہ تو مخصوص ہو سکتا ہے, یا ڈرائنگ روم ہے بڑا ہے اس کو مخصوص کر لے مسجد بیت, اور سارا ساری بلڈنگ مسجد بیت کر لے, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور واش روم جو کہ عبادت کی جگہ نہیں ہے نا, نہ کچن عبادت کی جگہ ہے, تو اس کو مسجد بیت کیسے کریں گے؟ اس میں فنا مسجد ہوتی نہیں ہے نا, مسجد بیت کی ضرورت وہ ہے نہیں, مطلب مسجد بیت میں فنا مسجد اس لیے وہ ایک روم ہی فی الحال تو یہی معلومات ہے کہ ایک روم کر سکتے ہیں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. واش روم جو ہے اس کو مسجد بیت کی نیت کرنا بھی مطلب عبادت کی جگہ ہی نہیں ہے تو وہ خارج مسجد ہے اٹیچ بات جو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اللہ نے بولا جا سدھر جا, بولا تو جا نماز نماز پڑھے گا کچھ سیکھنے کو ملے گا. جو بھی رمضان گزارے ہیں وہ گھر میں غفلتوں میں گزرتے تھے, یہاں پر آ کے پتا چلا ہے کہ رمضان کیسے گزارتے ہیں. نگران شورا کے جو بیان ہے الحمدللہ وہ میں اے ٹو زیڈ سارا سنتا ہوں الحمدللہ. پہلے دنوں میں بڑا پریشان تھا کدھر آ گیا ہوں یار اتنا رش یہ, لیکن نگران شورا کا بیان سننے کے بعد ٹھان لیا کہ بس انشاءاللہ اعتکاف بھی پورا کرنا ہے اور انشاءاللہ چاند رات سے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ.
جو رونق دیکھ رہا ہوں اسے پھر میں نے کبھی نہیں دیکھی, بہت دیر کر دی میں نے زندگی پہلی دفعہ, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ خزانہ مدینہ میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوں.
زندگی رہی تو ہر سال جو ہے خزانہ مدینہ میں اعتکاف کروں گا. بہت اچھا لگ رہا, مطلب یہاں آ کے اندازہ ہو رہا کہ واقعی سارے مسلمان جو بھائی بھائی ہیں یہاں پہ. الحمدللہ مجھے بہت تربیت ملی,
پر ایک چیز آگے بہت سیکھی کہ برداشت,
ایسا لگا کہ مدینہ کے اندر ہے.
ماشاء اللہ بہت اچھا لگا, میرا پہلی مرتبہ فضان مدینہ میں اعتکاف اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کا ماحول, یہاں کے اسلامی بھائیوں کا, دوسرے بھی جو پہلے سے یہاں موجود ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, انہوں نے اچھی طرح سے ہمیں ویلکم کیا ہے. جن کے والدین حیات ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں میری والدہ اور میرے والد حیات نہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں مس کر دی. والدہ کہہ رہی ہیں ہم سن نہیں رہے ہوتے, اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. نگرانی شورا نے ماشاءاللہ جو بیان کیا ہے, جو کوتاہیاں غلطیاں ہمارے اندر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی سے میسج کرو, تو یقین کریں جن کے پاس موبائل ہیں اویلیبل ہیں وہ فون کریں گھر والوں کو. میں اپنے والد کو بہت تنگ کیا کرتا, وہ کبھی مطلب مجھے کچھ کہتے نہیں تھے لیکن تنگ میں بہت کرتا تھا انہیں, والدہ کا بہت لاڈلا تھا. تو مجھے اس وقت جو ہے نا جب وہ بیان کر رہے تھے تو بہت رونا آ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے مجھے معاف کیا ہے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں ہے ہماری جنت ہے, یہ دیکھیں کہ وہ ہماری جنت ہمارے والد کا کتنا خیال کرتی ہے. میں اپنی ماں کو بہت یاد, پہلی عید میری والدہ کے بغیر ہوگی پورے رمضان, میں کو بہت یاد کیا میں نے بہت زیادہ. بس بابا جان سے یہ دعا کروں گا کہ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے.
یہ 2019 کے ہمارے متقفین کے جذبات تھے, اور جب یہ آخری ایام ہوتے تھے اور رخصت کا وقت قریب آتا تھا ماہ رمضان کا, تو ان کی کیفیتوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے تھے. تو آج شب جمعہ ہے, ممکن ہے کہ بلکہ یہی ہے جو معلومات ہے کہ آتی جمعرات اس وقت ہم رمضان المبارک میں نہ ہو, ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہو, یہ لمحات اس وقت اگر 30 کا بھی ہوتا ہے تو آج چاند رات ہوگی. تو یہ تو یقینی طور پر ہے کہ آنے والی جو جمعرات کا اس وقت جو ہو وہ رمضان رخصت ہو چکا ہوگا.
ہوا جا مسلمان یا رسول.
کچھ دن کب رمضان مہمان یا رسول اللہ وقت کچھ دن کب رمضان
Oh,
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم,
سبحان اللہ,
سبحان,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم,
سبحان اللہ, رب السماوات,
رب السماوات,
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم,
سبحانك اللهم,
وبحمدك,
وبحمدك,
لا إله إلا أنت,
لا إله إلا أنت,
أستغفرك,
أستغفرك,
وأتوب إليك,
وأتوب إليك.
دعاء رمضان, رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے. اللهم,
اللهم,
سلمني,
سلمني,
من رمضان,
من رمضان,
وسلم,
وسلم,
رمضان لي,
رمضان لي,
وسلمه مني,
وسلمه مني.
اے اللہ,
اے اللہ,
مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ,
رمضان المبارک میں سلامت رکھ,
اور رمضان المبارک کو,
اور رمضان المبارک
میرے لیے,
میرے لیے
سلامتی والا بنا,
سلامتی والا بنا,
اور اسے,
اور اسے
مجھ پر,
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ گزار,
سلامتی کے ساتھ گزار.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ.
جی ہاں جی اشفاق بھائی,
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک، انسان کے مرنے کے بعد اس کا ہمزاد کہاں جاتا ہے؟ جواب، قید کر لیا جاتا ہے. سوال نمبر دو، ان صحابی رسول کا نام بتائیے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. جواب، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. سوال نمبر تین، دنیا میں تین پیسے دبانے والے کو قیامت کے دن کتنی باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی؟ جواب، 700. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، غلام رسول ممتاز ملتان شریف، فقیر خان لاڑکانہ، بنت نعمان اختاریہ جزیرہ بابا بٹ شاہ کراچی، ابو حبان محمد نیشان اتاری گجران والا، عبد الصمد اتاری کالا باغ، بنت شیر کمبوہ داود خیل، غلام مصطفیٰ اتاری مائل سی. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام، فقیر محمد خان لارکانہ. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا انشاءاللہ. ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہن نے محرم کا نام اور نمبر لکھے، اسلامی بہن نے اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، ایک بزرگ سے جب لوگوں نے مہنگائی کی شکایت کی تو آپ نے کیا حل ارشاد فرمایا؟ سوال نمبر دو، یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یہ شعر کس کا ہے؟ سوال نمبر تین، صلی اللہ علی محمد، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے رحمت کے کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ یہ کل عشاء کی اذان ٹیکسٹ میں یہ جوابات پہنچا دینے، یعنی ایس ایم ایس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ.